اللہ علیہ وسلم نبی. اصل میں بات تو شاید پہلے بھی ہو چکی ہو، نون بے حمزہ مادہ سے ہے اور اس لحاظ سے یہ فعیل ہے نبی ان، اور حمزہ کو یہ میں مدغم کر دیا جاتا ہے اور بنتا ہے نبی ان، کیونکہ اصل حمزہ ہے محموز ہے، اس لیے اس کی ایک قرات، چنانچہ ورش کی قرات میں بھی، اور میرا خیال ہے دوری کی قرات میں، ورش میں تو یقیناً ہے کہ وہ ہر جگہ اس کو پڑھتے ہیں نبی ان. یہاں مثلا ان کا ہوگا یا ایوہ النبی او، نبی او حمزہ آئے گا نا اصل فعیلوں کے وزن پہ، اسی طرح نبی لکھ کر پیچھے ایک حمزہ اس پہ پیش، نہیں اسی طرح عثمانی رسم الخط سے ہٹ کے تو نہیں ہے بھائی، دیکھیں نا آپ ایک پہ شد نہ دیں اور ایک حمزہ دے دیں اور پیش دے دیں، اصل سپیلنگ جو ہے حضرت عثمان والا وہ برقرار رہے گا، اس کے خلاف تو نہیں جانا. تو اس طرح اچھا نبی یون کو وہ نبی اون پڑھتے ہیں، اس طرح سے ہے. اور حمزہ زائد بھی ہو جائے نا تو حضرت عثمان کے نسخوں میں حمزہ نہیں تھا، مثلا زکریہ کو وہ پڑھتے ہیں زکریہ او غیر منصرف، وکفلہا زکریہ نصب آئے گی. تو چونکہ حمزہ تو وہ الگ نشانی ہے، اب ہم عین کی طرح لکھتے ہیں خلیل کا، وہ نقطے ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت عثمان کے نسخوں میں تھا ہی نہیں سرے سے حمزہ، سوائے اس کے کہ جو حمزہ شروع میں آتا ہے اور بصورت الف لکھا جاتا ہے وہ لکھا گیا تھا، جیسے افا اللہ ہو بس الف لکھا تھا حضرت عثمان والے نسخے میں اور کچھ نہیں، پھر بعد میں وہ حمزہ وغیرہ بنے. تو اچھا وہ نبی ہی پڑھتے ہیں، لیکن ایک خطیب صاحب ہیں انہوں نے مصری ہیں کوئی، ان کی کتاب ضبط بھی ہو گئی تھی، وہ کتاب یہاں اتفاق سے آئی اور ہمارے پاس ایک نسخہ ہے سن 62 میں خریدا تھا، اس نے قاریوں پر اور عالموں پر بڑی بری طرح، پرویز سے بھی وہ بہت آگے بڑھ گیا، خوب رگڑے لگائے. اس نے یہ روایت بیان کی، ممکن ہے درست ہو، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا یا نبی اللہ، آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں نبیون، یعنی آپ نے کہا کہ حمزہ کو پسند نہ کیا، حالانکہ یہ بولی کا فرق ہی ہو سکتا ہے، حجاز کی بولی اور ہو تمیم کی اور ہو، تو پھر اس پہ وہ ان کی قراتوں پہ برسا ہے، وہ قرات تو تواتر سے ہوتی ہے، بہرحال ثابت ہے نبیون. ہاں ادھر وہ ایک ابو ریا ہے، وہ تو پرویز وغیرہ کو مات کر گیا ہے بالکل، یہ خطیب تو پھر بھی اتنی نہیں ہے، ابو ریا خاص طور پر ایک منکر سنت ہے وہاں وہ آدمی. اچھا تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ مادہ تو بہرحال وہی ہے نون بے حمزہ، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، نبا ان خبر دینا، اہم خبر دینا، اصل نبی ان کے معنی تو یہ ہیں، اسی سے ہمارے جو ہیں رضا خانی حضرات وہ اس کا ترجمہ، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہو تو سکتا ہے معنی تو، لیکن وہ غیب ان کا اپنا مارک کا آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا اس لیے وہ اس سے ترجمہ کرتے ہیں. لما تو حرم، تو کیوں حرام قرار دیتا ہے، حرم یحرم ما احل اللہ لکا، اس چیز کو جو کہ اللہ نے حلال کی تیرے لیے، احل یحل احلالا، کہ میں نے احرام کھولنا بھی ہوتا ہے اور میں نے اس میں بھی ہوئی ہے حلال کرنا، لکا تیرے لیے، تب تغی مرداتا ازواج کا، تو چاہتا ہے ابتغاء یبتغی بےغنگے سے مرداتا ازواج کا، اپنی بیویوں کی مرضی یعنی پسند، ان کی خوشنودی، مرضات اللہ کے لیے بھی آیا ہے مرضات اللہ، کسی کی رضامندی، تو اپنی بیویوں کو کی رضامندی تلاش کرتا ہے، یا تب تغی کو یہاں حال مان لے یا الگ فکرہ مان لے، اگر حال مانے تو یہ ہوگا کہ تو ان بیویوں کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے یوں کیوں کرتا ہے، کیونکہ فعل مضارع حال بھی آ سکتا ہے، اور یا لکا پر وقف کر لیں اور اگلا جملہ الگ ہوگا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ان آیات کی صورت کی بس کے پس منظر میں مختلف روایات بیان کی ہوئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بیوی کی کسی بات میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں شہد کے کھانے یا پینے سے کوئی قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا، وہ بھی ان کی کوئی آپس میں شرارت تھی مائیوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا جائے، یہی کہیں بیگمات تو نہیں نا ترجمہ کرنا، امہات المومنین ہے تو ہم پنجابی کا ترجمہ مائیوں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ مائی ہمارے یہاں مائی کہتے ہیں خادمہ کو، عام جو نوکرانی ہو، لیکن بڑے گھروں کی جو مثلا ہے شاہ جیونا کے مثلا سید ہیں تو وہ مائی صاحبہ ہی کہیں گے ان کو، یعنی یہ تعظیم کا لفظ ہے سندھ میں، پنجاب میں، ملتان میں استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں مائی صاحبہ. تو اس لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے. تو ایک تو وہ آتا ہے کوئی شاید کہ حلال حرام کے بارے میں کہ آپ نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال چیز کو حرام قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. دوسرے آگے واقعہ آئے گا کہ حضرت حفصہ اور عائشہ کے درمیان کوئی ایسی چیز ہوئی تھی کہ حفصہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ یہ آگے ہرگز نہیں بتانی ہے کسی کو بھی. وہ بات کیا تھی؟ اس میں تو تین واقعات ہیں, کوئی ماریہ قبطیہ والا واقعہ ہے ایک بیان کرتے ہیں, اس میں یہ بھی لاتے ہیں کہ اسے کہا تھا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے بعد تیرا باپ اور عائشہ کا باپ حکومت کریں گے, ان کے ہاتھ آئے گی خلافت. واللہ عالم اب وہ بات تھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی تھی. یا تو براہ راست پھر حفصہ سے روایت ہو تو پھر تو ہم مان سکتے ہیں, نہیں کہا تو حفصہ کو تھا, کہیں حفصہ سے تھی اور غالباً پھر انہوں نے عائشہ کو بتائی, جہاں تک روایات میں نے پڑھی ہیں. وہ ماریہ کا کوئی قصہ تھا ہاں, یوں تو اگر جھاڑ پڑنے کا ہے اب, یا تو پھر حفصہ بعد میں کہے نا کہ یہ بات تھی, تو جب قرآن کریم نے اس پہ ایک ڈانٹ بھی پلائی تو میرے خیال میں پھر باقی وہ کیا بات تھی کیا نہیں تھی. خصوصاً یہ بات بھی درمیان میں لانا کہ وہ تو یہ ابو بکر اور عمر میرے باپ خلیفہ ہوں گے, یہ تو غالباً جیسے شیعوں نے گھڑ لی اپنی, اصل معاملہ وہ کوئی ماریہ والا تھا, ان کے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اسے اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں. پھر اس میں یہاں تک بھی روایات میں ہے کہ حفصہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی, تطلیقہ واحدہ جو رجعیہ ہے نا, اسی لیے پھر اس کو سنت طلاق کہا گیا ہے. طلاق کا وہ طریقہ جو ہے نا کہ ایک دے کے چپ ہو جاؤ اور یا رجوع کر لو یا گزرنے دو. تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حفصہ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی تھی, اور انہی دنوں وہ 29 دن آپ بیویوں سے الگ بھی رہے تھے, جس پہ وہ ایلا کا حکم بھی آیا ہے. اور ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے, پھر وہ عائشہ کے والد اور حضرت حفصہ کے والد, تو وہ ان کی تو طبیعت تھی کہ وہ تو سامنے بھی شاید تھپڑ مارنے دوڑے تھے حضرت عمر اپنی بیٹی کو, کہ تو گستاخی کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. ان کا معاملہ وہ میاں بیوی بی کے حیثیت سے بے تکلفی کا بھی ہوتا ہے, تو عائشہ کئی دفعہ ایسے کر, بلکہ ایک دفعہ کہیں روایت پڑی ہے کہ بھئی حضور کی بات کو ٹوکا جائے کہ آپ نے کہی اور اس پہ کہا جائے کہ نہیں جی یوں تو نہیں یوں ہے, اور پھر منوا لی جائے. انہوں نے کوئی شرط باندھی کہ میں کروں گی اور وہ کامیاب ہو گئی. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ یوں کیوں نہیں, پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا یوں ہی صحیح. تو یہ بات تو ایک طرح سے حسن معاشرت میں داخل ہو سکتی ہے کہ وہاں گھر میں وہ اس طرح نہیں تھے کہ بالکل وہ پوجا کرائیں اپنی بیویوں سے بھی, اگر چاہتے تو ان کو بھی یہ کہہ سکتے تھے جہاں دوسرے لوگ کرتے تھے. پھر ایک دو موقعوں پر جو جھاڑ پڑی ہے, ایک یہ اور ایک صورت اللہ عذاب میں, تو وہ بھی واضح ہے. تو ان دو قصوں کے پس منظر میں یہ آیتیں آئیں گی اس صورت کی. پہلا تو وہ حلال والی بات ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فرض اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے, لکم مقرر کیا, فرض یا فرض کا معنی ہوتا ہے, اور یعنی فرض کیا ضروری ٹھہرایا, تحلت ایمانکم مفعول ہے, تمہاری قسموں کا کھول دا, تحل حلل یحللو باب تفعیل کا مصدر ہے, یعنی اس کے دو مصدر آئیں گے, یا تو تحلیل یا مصدر آئے گا تفعیلہ کے وزن پر تحلیلہ, تو پھر تحلیلہ تحلیلہ ہو جائے گا. تو یہ استعمال ہوا ہے. ناقص کے علاوہ باقی ابواب جو ہوتے ہیں نا, باقی مادے, ان میں تفعیلہ کے وزن پہ بس سمائی ہے چیز, بعض میں عرب استعمال کرتے ہیں بعض میں نہیں کرتے, لیکن ناقص میں یہ ضرور باب تفعیل کا مصدر, وہ تفعیلہ ہی آتا ہے, تفعیل کے وزن پہ آتا ہی نہیں. باقی میں مثلا جرب یجرب تجریب نہیں کہتے, تجربہ کہہ دیتے ہیں, ذکر یذکر کا تذکرہ بھی کہہ دیتے ہیں, تذکیر بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ احل یحلو کا نہیں, اس کا تو احلال ہوگا, حل لا یحل لو لفظی میں نے کھول دینا. تو ایمان یمین کی جمع ہے, قسموں کا کھول دینا تمہارے لیے فرض ہے, کر دیا اللہ نے. سب تمام مسلمانوں کے لیے ضمیر ہے, یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد ضمیر نہیں ہے کہ قد فرض اللہ اللہ کا, حالانکہ اوپر کاف مخاطب واحد ضمیر آئی ہے. تو گویا کہ یہ مسلمانوں سب کے لیے حکم ہے. یہی وہ چیز ہے جسے سورۃ المائدہ ساتویں پارے میں کفارہ یمین میں بیان کیا گیا ہے کہ قسموں کا کفارہ, تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط قسم کھائی جائے تو اس کا تحلہ ضروری ہوتا ہے, درست کھا کے توڑی جائے تب بھی کفارہ ہوتا ہے. یعنی ٹھیک قسم ہے اس پہ قائم رہنے چاہیے، لیکن اگر اس کو توڑ بیٹھے تو کفارہ ہوگا، اور اگر غلط قسم کھائی ہے تو گویا کہ اس کا توڑنا ضروری ہے. اب اس توڑنے کے لیے لفظ تو ہے قسم توڑنے کے لیے فنس، خے نون فے، ہمارے فقہا بار بار یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، حانف قسم توڑنے والا، حنس میں گناہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے کانو یسرون علی الحنس العظیم سورت واقعہ میں آیا تھا. تو یہاں حنس کا لفظ چونکہ برا ہے، وہ تو قسم توڑنے کے جس میں گناہ گار ہو آدمی، اس لیے یہ لفظ تحل آیا ہے کہ اس کو چھوڑنا کھولنا ضروری ہے، قسم کو گویا کہ وہ ایک چیز باندھی ہے اور اب اس کو کھولنا ہے، تو گویا کہ وہ قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ رکھنا چاہیے، یہی تحلہ ہے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. حلہ بھی آتا ہے اور حلہ لا بھی آ سکتا ہے. دیکھیے حلہ نہیں، وہاں تو سلاسی سے آیا، وحل العقدتم من لسانی، کھول دے گرا، حلہ یا حلو سلاسی سے آتا ہے، انہی معنوں میں یہ ہو، سلاسی کا ہی معنی تو وہی بنتا ہے، حلالا اور حلہ ایک ہی معنی بنتا ہے. تو بہرحال یہ سلاسی کا مصدر نہیں ہے، مصدر یہ اس کا ہی ہے، اور بھئی ہو بھی سکتا ہے، سلاسی کا مصدر تو ایسے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ کے، کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کسی سلاسی کا ہی مصدر ہو، سلاسی کے مصدروں کا تو کوئی تک نہیں نہ ہوتا، بظاہر تو معلوم ہو رہا ہے کہ تفعیلا ہے یعنی، لیکن اس میں بھی آ جاتے ہیں تقویٰ اور اس طرح کے لفظ آ ہی جاتے ہیں نا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ سلاسی کا بھی ہو، لیکن حلل یحلل کے معنی تو وہی ہے، بنتے تو وہی ہے، تحلیل حل کرنا باب تفعیل سے استعمال ضرور ہوتا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ بات کہی، اسر یسر چھپانا، اور الا آتا ہے چھپائی، چھپایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مفعول ہے حدیثن، یعنی اسر النبی حدیثن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چھپائی، لیکن آگے آیا ہے الا، اس کی طرف چھپائی، اس طرح سے اسر الا کا معنی ہوتا ہے کسی سے خفیہ بات کرنا، صرف اسرا ہوتا تو اس کا معنی ہوتا چھپا لینا، الا بعض ازواج ہی، اپنی بیویوں میں سے بعض کی طرف چھپائی، اور پھر محاورت کا ترجمہ ہوگا خفیہ بات کی اس سے پوشیدہ. وہ کون سی بات ہے؟ حدیثاً ایک بات بس، قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے، لیکن یہ کہ تفسیروں میں اس کی مختلف توجیحات آئی ہیں. فلما نبأت بہ، پھر جب اس نے آگاہ کر دیا اس کے ساتھ، نبأت تو فائل ہوئی نا وہ عورت جو بعض ازواج ہی کے لیے آئی ہے زمین، حضور کی بیویوں میں سے کسی کے لیے، وہ حفصہ تھی جہاں تک میں نے پڑھا ہے، وہ حفصہ ہی تھی. تو ان پہ انہوں نے عائشہ میں عائشہ لکھا ہے، حفصہ ہی ہے میں، کیونکہ ان سے ہی وہ معاملہ پھر ہوا تھا، انہوں نے عائشہ کو بتا دیا تھا. اور اصل میں ہوتا ہے نا، مختلف جو حضور کی امہات المومنین جو ہمیں ہیں ازواج تھیں، ان میں سے بعض کا آپس میں ذرا تھا، تو یہ حفصہ اور عائشہ کا آپس میں بہت سی باتوں میں یہ ایک ہو جاتی تھی اور دوسرے کو پارٹی بھی بنا لیتے تھے، اس وجہ سے شاید واقع ہوا ہے. ویسے شیعوں کو بھی اس میں خوب موقع ملا ہے، اگرچہ جواد مغنیہ نے تو کوئی قطعاً ایسی بات نہیں لکھی ہے، بس واقعہ بیان کر دیا اور کچھ نہیں کہا، ویسے وہ مائلڈ سا بھی ہے. فلما نبأت بہ، اس عورت نے جب اس بات کو بتا دیا، دیکھیے بہ ہی کی ضمیر حدیث کے لیے ہے، یعنی وہ بات بتا دی، کس کو بتا دی؟ مفعول یہاں محذوف ہے، بالکل قطعاً اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. مثلاً اگر عائشہ ہوتی تو فرض کیجیے ہوتا فلما نبأت عائشہ بہ، یا فلما نبأت اخرى بہ، ایک دوسری کو اس کے بارے میں بتا دیا، تو مفعول یہاں قطعاً نہیں ہے قرآن کریم میں، اس نے وہ بات بتا دی، بس اتنا معنی ہے. جس بیوی سے بات ہوئی تھی نبأت کا فعل اس کے لیے آیا، اور بے تو اس پہ آتا ہے نا صلے کا، نبأت بہ جب اس نے وہ بات بتا دی کسی کو چاہے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہاں اظہرا وہ جس طرح سے وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ، غالب کرنے کا معنی نہیں ہے بلکہ بتا دینا، وہی اظہرا، اظہرا ظاہر اطلاع دے دی، اظہرا ہو یہ جو اظہرہو ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ضمیر، اظہرہو اس کو یعنی اخبرہو کے معنی میں آیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی، فاعل اللہ ہے، اور اظہرہ کے بعد اطلاع دینے کے لیے علا کا صلہ آتا ہے. نہیں نہیں، علیہ کی ضمیر اس چیز کے لیے ہے، علیہ اللہ نے اس چیز کی اطلاع دے دی حضور کو، یعنی اخبار نبی بہی یوں کہہ لیں اگر عربی میں ترجمہ کرنا، کیونکہ اخبار کے بعد تو بے آتا ہے نا، اظہرہ اللہ، اللہ نے اس کو یعنی رسول کو پر ظاہر کر دیا، علیہ یہ جو علیہ اس بات پر آتا ہے، یعنی اظہرہ اللہ علی ھذا الحدیث یوں کہیں گے، ولا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، تو وہ جو وہاں احدا آیا نا، یہاں وہ ضمیر مفعول آئی ہے، یعنی اظہر اللہ الرسول علی الحدیث، یوں بنے گی اس کی اگر پیرافریز کریں تو، اظہر اللہ النبی، یہ جو درمیانی ضمیر ہے وہ اس کے لیے نبی رکھے تو بار میں لا سکتے ہیں، اور علیہ سے مراد ہے علی الحدیث یا علی تلک الحدیث، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی اس بات کی، اور ہے سے مراد ہے وہ جو عورت نے آگے بس، بلکہ ہے کی اثر ضمیر نبعت بہی کے لیے ہے، یعنی اس جس عورت نے بتا دی تھی بات، اللہ نے پیغمبر کو اس بتائے جانے پر اطلاع دے دی کہ وہ حدیث تو آپ نے کی تھی، اس پہ اب کیا نبع ہے، تو یہ جو ہے نا تنبع اس عورت کا آگے بتا دینا، اس پہ اطلاع دے دی کہ اس عورت نے وہ بات آگے
ظاہر کر دیا، اس کو خدا نے اوپر اس کے یعنی اوپر نبی کو، تو اوپر سے یعنی زمین پر نبی علیہ السلام کے لیے علیہ ہے کہ نہیں، ظاہر کر دیا کہ لحاظ سے اطلاع تنبع
ظاہر، دیکھیں ولا یظہر علی غیبہ علیہ کے یظہر علی غیبہ قرآن کریم میں آیا ہے، وہ نہیں ظاہر کرتا، علی کے بعد وہ چیز آتی ہے، اظہرہ علی قضا و قضا، اس کو یعنی اخبرہ بے قضا و قضا، تو یہ علیہ کی ضمیر تو اس کے لیے آنی چاہیے، ہاں اظہرہ اللہ، انہوں نے اس طرح کر لیا ہوگا کہ اس چیز کو ظاہر کر دیا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اردو محاورے میں پر تو بن جاتا ہے، لیکن اظہرہ علی کے ساتھ آپ استعمال کریں نا تو پھر آئے گا اظہرہ علی قضا و قضا، یوں نہیں کہتے اظہرہ علیہ قضا و قضا، اگر اس طرح محاورہ ہوتا نا اظہرہ علیہ اس پر ظاہر کیا فلاں بات کو، پھر تو آنا چاہیے تھا اظہرہ علیہ غیبن، لیکن قرآن میں آتا ہے ولا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو نہیں غیب پر اطلاع دیتا، تو اس طرح سے علیہ کی ضمیر اس کی نبع جو تنبیہ ہے اس کے لیے ہے، حضور کو اطلاع دے دی اللہ نے اس چیز کی، یعنی یہ کہ وہ بیوی آگے بتا چکی ہے بات، عرف بعضہ واعرض عن بعض، جتلایا اس کو اس کا کچھ حصہ، واعرض عن بعض اور اعراض کیا منہ موڑ لیا بعض سے، عرف کے فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعضہ اس کا کچھ حصہ، یہ ہو کہ ضمیر بھی وہ قصہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی طرف ہے، وہ بات جو اس عورت نے بتا دی تھی آگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ کہا کہ تم نے آگے بتائی، اور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بھی بتائی، اس سے پھر مفسرین کہتے ہیں وہ کیا تھا جو مثلا دو باتیں تھیں یا تین تھی فرض کیجیے، تو اس نے آگے ساری بیان کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک پہ کہا کہ یہ تم نے آگے بیان کی ہے، دوسرے حصے سے تعرض نہیں کیا، تو اس ایک پہ ہی وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ بات فلاں کو بتا دی ہے، تو عرف بعضہ ہو کی ضمیر پھر اسی بات کے لیے ہے جو اس عورت نے کی تھی، جس کے لیے علیہ کی ضمیر آئی ہے، آپ نے اس کا کچھ حصہ تو اس کو جتلا دیا، عرف کا معنی یہ ہے، اور ایک عرف پڑھا گیا ہے اور اس کے معنی ہیں ڈانٹ پلانا سزا دینا، وہ بہرحال حفظ کے قرآت میں نہیں ہے، عرف بعضہ کا معنی ہے اس کو بعض سے اس کو کچھ سزا دی، عرف بعضہ اس کو جتلایا، اس کو پہچان کرائی کہ تو نے فلاں بات کی ہے، اور وہ بھی پوری نہیں، حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو نے یوں یوں بات آگے کر دی ہے، کچھ کا اطلاع دی اور بعض سے اعراض کیا، اسی اعراض والے سے وہ کہتے ہیں جی اس میں یہ بھی تھی کہ تمہارے باپ میرے باپ خلیفہ بنے گے، کہا اس پہ تو ڈانٹ نہیں پلائی لیکن وہ دوسری ماریہ والی بات پہ کہی، یہ تفسیر والوں کے قول ہیں، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ تفسیر کو یہ کھنگالنا کہ وہ کوئی مرفوع روایت یا کس درجے کی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ابن کثیر پہ اس معاملے میں کچھ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس نے وہ واحد مفسر ہے جو محدث بھی تھا, اور اس لیے وہ روایات کو ذرا کھنگال کر لاتا ہے. باقی ابن جریر وغیرہ تو ہر طرح کی روایتیں لاتے ہیں, اور ابن جریر کو ویسے الزام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی سند پوری بیان کر دیتا ہے. اب یہ مفسرین کا کام ہے, اور اس کا تو وہ سند کی بنا پر دیکھے کہ اس میں کہاں گڑبڑ ہے یا نہیں ہے, وہ تو اپنا جو ہے سورس کا حوالہ دے دیتا ہے. جیسے کوئی کہے جی یہ نوائے وقت کی خبر ہے, یہ امروز کی ہے, یہ فلاں کی ہے, اب غلط ٹھیک کو خود جانچو. اس نے تو اخبار کا حوالہ دے دیا ہے کہ فلاں نے یہ خبر لکھی ہے. تو فلما نبا بھی, پھر جب اس نے اس عورت کو اس کے بارے میں بتا دیا. دیکھیے نبا کا فائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مفعول ہا وہ عورت ہے جس کا اوپر بیان ہوا ہے, نبا ات کی جو فائل تھی جس نے بتا دیا تھا نا, اسی کے لیے ضمیر آئی, اور بھی ہی کی ضمیر پھر اس بات کے لیے آئی ہے. تو جب اس نے اس عورت کو اس کے بارے میں بتا دیا, یوں ہوگا ترجمہ, جب اس نے اس عورت کو اس بات کے بارے میں بتایا, آگاہ کیا, یعنی وہ جس کو پہلے بات کی تھی اور اس نے آگے لیک آؤٹ کر دی تھی, اس کو جب بتایا کہ تو نے یہ لیکیج کیوں کی ہے. قالت, اس عورت نے کہا, وہی جو نبعت کی فائل ہے اور یہاں ہا ضمیر جس کے لیے آئی ہے, اور یہ حضرت حفصہ تھی تفاسیر میں جیسے کہ آتا ہے. قالت, انہوں نے کہا, من انبعک ھذا, کس نے تجھ کو بتلائی یہ بات. من کس نے, استفہامیہ, انبع ینبئ اور نبع ینبئ ایک جیسا ہی ہے, اور یہاں قرآن کریم نے اسی نبا کی گردان اس طرح سے کی ہے کہ اس کی موسیقی نہیں ٹوٹنے دی. امبا کا ہاضا, یہاں نبا کا نہیں آیا, کس نے تجھ کو اطلاع دی ہاضا. اب دیکھیے عام طور پر اس کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے, امبا بے ہاضا آنا چاہیے تھا, امبئونی بے اسماء ہؤلاء آیا نا حضرت آدم کے قصے میں, تو یہاں بے کا صلے کے بغیر لگا دیا ہے. ویسے عربی میں بے کا صلہ آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلے کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے. ایسے موقع پر جو ہمارے ناوی ہیں وہ بڑی دور کی لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی امبا کے بعد بے کا صلہ تو ہوتا ہے, لیکن جب صلہ ہٹا دیا جائے نا تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ منسوب بے نزع الخافض. عجیب ایک اصطلاح انہوں نے بنائی ہے کہ جو اصل جر والا اس پہ آنا تھا صلہ, وہ ہٹا دیا, تو اب کہیں گے یہ ہو گیا ہے منسوب اس وجہ سے کہ وہ اس کا جر دینے والا اٹھا لیا گیا ہے. بہرحال تکلف ہے, سیدھی بات دوسری کہنے کی یہ ہے کہ امبا بے کے بغیر بھی استعمال قرآن نے کیا ہے, تو ہو سکتا ہے پھر سند ہے. امبا کا ہاضا, کس نے تجھ کو خبر دی اس چیز کی کہ میں نے وہ راز فاش کر دیا یا دوسری سے بات کیا. قالا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبا انی العلیم الخبیر, جو نی کی یہ کو زبر سے پڑھتے ہیں, نبا انی مجھ کو اطلاع دی العلیم الخبیر نے, جو علیم اور خبیر ہے جاننے والا, اس نے اطلاع دی ہے. یہ وہ واقعہ, اب قرآن کریم ان دونوں ازواج نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, ان تتوبا اللہ, پس اے دونوں تم جو عورتیں ہو, اگر تم توبہ کر لو اللہ کی طرف, تتوبا تاب یتوبو, تتوبانے کا نون گرا, تثنیہ کا صیغہ ہے, مؤنث تثنیہ, اگر تم دونوں توبہ کر لیتی, اور الہ کا صلہ آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنا, جب بندے کی طرف سے اللہ کے طرف توبہ ہو تو سامنے توبہ ہو تو الہ کا صلہ آتا ہے, اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہو, اردو میں یوں کر لیں, یا اللہ کی طرف جھکتی ہو, یہ ہے شرط. اب جواب شرط کیا ہے, فقد سغت قلوبکما, یہ جواب شرط پھر فے بھی لگی ہوئی ہے, یہی بڑھنا چاہیے. مناوی کہتے ہیں جی ان تتوبا اللہ یتوب اللہ علیکم, یعنی وہ پھر یتوب سے یوں, اگر اللہ کی طرف جھکو گی تو اللہ تمہاری طرف جھکے گا, یا اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, یعنی وہ معذوف مان لیتے ہیں, لیکن فے لگی ہے باقاعدہ جواب پر, تو یہ بھی جواب شرط ہو سکتا ہے. بس سغت قلوب و کما, تمہارے دل جھک چکے ہیں, سغا یسغو اور سغی یسغا ہے واوی رضیہ کی طرح, استعمال نصرہ سے بھی ہوتا ہے اور سامعہ سے بھی, معنی ایک ہی رہتے ہیں. اس کے ساتھ الہ کا صلہ آئے نا, تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف کان دھرنا, اور اس میں آیا ہے غالباً آٹھویں پارے میں, والے تسغا الیہ افئدت الذین لا یؤمنون بالآخرت, آیا تھا وہاں ایک جگہ, وہاں آیا قرآن مجید میں, وہاں الہ کے صلے کے ساتھ آیا ہے, یہاں الہ کا صلہ نہیں آیا. اب الہ کا صلہ نہ ہو تو اس کے معنی صرف ایک طرف جھکنے کے ہوتے ہیں. مثلا اونٹ پر جو سامان لدا ہوا ہے وہ ایک طرف جھک جائے, ان معنی میں مالا کے معنی میں یہ آتا ہے ایک طرف جھکنا. تو اب یہاں بغیر صلہ کیا ہے, اس لیے ترجمہ تو ہوگا وہ سننے والی بات نہیں, تم دونوں کے دل. اور اس میں بھی ایک نحوی عجیب مسئلہ ہے کہ قلوب کو ماں کے بجائے قلبا کو ماں کیوں نہیں کہا, ان دونوں کے دل بھی تو دو ہی ہیں, وہ دونوں کیوں. اب یہ ساری عربی محاورے کی بات ہے, ہاں جی, جیسے وہ آیا فقطعوا ایدیہما, تین تو کم از کم ہونے چاہیے. تو یہ محاورے کی بات ہے, اس میں یہاں ناب نہیں چلتی ہے اس معاملے میں. وہ قاعدے تو وہ نکالتے ہیں کہ اگر ہر ایک کا ایک ایک ہو تو پھر جمع استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ چور کا بھی ایک ایک ہر ایک کا ہاتھ کاٹنا ہے, تو لہذا وہاں ایدیہما آیا ہے. اگر اس کی وہ دو دو چیزیں یہ ہوں تو پھر کچھ اور فکرہ بڑھنا چاہیے. بہرحال اس وجہ سے جمع آتی ہے. یہ انہوں نے غور کیا تو قاعدہ نکالا, اصل میں عرب لوگ تو بولتے اس طرح. تو تم دونوں کے دل جھک تو چکے ہیں, یہاں جھکنے سے کیا مراد ہے, یعنی توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں, بظاہر یہی معنی بنتا ہے. اور یہ کہ باغی ہو چکے ہیں یہ معنی نہیں بنتا, یہ نہ سغا یا سغا میں یہ معنی بغاوت کرنا اور الگ ہونے کا ہوتا نہیں, ہے جھکاؤ کا معنی. اگر اس کے ساتھ ان کا صلہ ہوتا نا تو پھر بھی باغی ہونا یا سرکشی کا معنی ہوتا. مثلا آتا ہے نا راغب فی و راغب ان, الٹے معنی, بلکہ خود مالا جو اس کے معنی میں لکھا ہوتا ہے جھکا, اس کے بھی دو ہیں, مالا الہ و مالا ان. الہ میں نے ادھر مائل ہوا اور مالا ان اس کے دوسری طرف جھک گیا. تو یہاں کوئی صلہ ولا تو آیا نہیں. اب اگر یہ کریں کہ تم دونوں کے دل نافرمانی کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو اپنی طرف سے نافرمانی لگانا ہوگا, لیکن قرآن نے بتایا نہیں کس چیز کی طرف مائل ہوئے, بس مائل ہونا ہے. اور نہ اس سے الہ کے صلے سے بھی یہ معنی نہ پیدا ہوتے, کیونکہ الہ کا صلہ ہے تو پھر تو اس کے معنی سننے کے ہوتے ہیں, صرف مائل ہونے کے, کس طرف کے نہیں ہوتے. تو اس لیے شاہ صاحب نے تو کج شدہ است کیا ہے, لیکن یہ کج کا معنی ہے ایک طرف بوجھ کا جھکنا, ان معنی میں ہے. کج کے معنی وہ نہیں ہے ٹیڑھے پن کے, اردو میں جو کج کا معنی ہے وہ نہیں ہے, بلکہ صرف ایک طرف بوجھ کا ایک طرف جھکنا, ان معنوں میں آیا. سخت قلوب کما تو تمہارے دل جھک تو چکے ہیں. نہیں نہیں کسی نے شیعہ نے نہیں کیا, میں نے تو جواد مغنیہ کا پڑھا, اس میں تو ایسی کوئی بات کا تعین اس نے نہیں. میرے خیال میں یہ صرف کج ہونا سے کسی نے کر لیا ہو تو وہ شاہ ولی اللہ نے یہی کر دیا ہے, ہر آئینہ کج شدہ است دل شما. لیکن یہاں کج سے مراد وہ برا معنی نہیں ہے, بلکہ وزن کا ایک طرف بیلنس ہو جانا, بس انہی معنی میں ہے کج شدہ. اور اس معنی میں تمہارے دل ادھر مائل جھک تو چکے ہیں, یعنی توبہ کی طرف, انڈرسٹوڈ یہ ہے. تو کیونکہ ظاہر پھر یہی ہوتا ہے ان کے پوزیشن سے, وہ پہلے سورۃ عذاب میں جب ان کے کہا گیا تھا کہ یہ ایک چوائس ہے تمہارے لیے, تو اس وقت انہوں نے وہی کیا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے بعض دفعہ بات کرتی تھی, لیکن پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات گراں گزرتی تو فوراً اس سے وہ ہٹ بھی آتی تھی. لیکن قرآن کریم نے یہ جاری بات جو آگے آ رہی ہے بڑی عجیب ہے کہ گویا کہ اللہ میاں تو اپنی ساری فوجیں لا رہا ہے ان دونوں کے مقابلے پر, اتنا کیوں آخر کھینچ تانی کی ہے. دیکھیے نا تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں, وہ ان تظاہرا علیہ, اور اگر تم اس کے خلاف دونوں آپس میں مل جاؤ گی. ظاہرا علیہ کا معنی کسی کے خلاف مدد دینا, ابھی آپ نے سورت ممتحنہ میں پڑھا تھا ولم یظاہروا, اور سورت توبہ میں بھی پڑھا تھا ولم یظاہروا علیکم احدا, کسی کے خلاف مدد نہ کرنا. تو تظاہرا یا تظاہرو باب تفاعل ہے. وہ سورۃ البقرہ میں کیا تھا, تظاہرو علیہم بالاسم والعدوان, تظاہرو آیا تھا نا, تخرجون, ہاں جی, تظاہرون علیہم, تظاہرو نہیں, تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان باب تفاعل سے آیا ہے. تظاہرون علیہم, تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مدد دیتے ہو ان کو, ان کے خلاف یعنی. تو تظاہرا کا معنی ہے کے خلاف, اللہ کے صلے کے ساتھ آئے, تظاہرا علیہ یوں ہوتا ہے, اس کے خلاف کسی دوسرے کو مدد دی, آپس میں ایک دوسرے کو, یعنی تظاہرا مثلا کہہ سکتے تظاہرا زید و بکر علی محمود, کیونکہ تظاہرا میں دو فاعل ضرور ہوں گے, فلاں فلاں نے, یعنی دو یا دو سے زائد ہوں گے, ایک کا نہیں ہو سکتا. یوں نہیں کہہ سکتے تظاہر زید علی محمود, اس میں تظاہر کے فائل کم از کم دو ہوں گے, تظاہر الف و بے علی جیم مثلا, تو کیونکہ مشارکت کا معنی ہوتا ہے تظاہرون علیہم, تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف. اب یہاں معنی ہوا اگر تم دونوں نے مدد کی آپس میں ایک دوسرے کی نبی کے خلاف, علیہ کی ضمیر تو ان کے لیے ہے, باقی رہ گیا تظاہرا. یہ کیا ہے تظاہرا, تظاہرا ماضی کا صیغہ ہو تو پھر تو تفاہر یہی بنے گا, تظاہرا 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 تظاہرو تظاہرات اس طرح سے, تو کیا یہ ماضی کا صیغہ ہے ان تظاہرا علیہ, تو پھر یہ ہونا چاہیے ترجمہ غیب سے, اگر ان دونوں نے, کیونکہ ان دونوں کو میں نے مردوں بھی ہو سکتا ہے عورتوں بھی ماضی میں, تو دونوں نہیں ماضی میں تو تظاہرا تا ہونا چاہیے, اگر یہ ماضی کا صیغہ ہوتا تو تثنیہ میں آتا و ان تظاہرا تا, معلوم ہوا یہ ماضی کا صیغہ ہی نہیں ہے, پھر تظاہرا یا تظاہرا سے ہے اور ایک تے گر گئی ہے اور ان کی وجہ سے نون گرا, گویا کہ اصل میں تھا تظاہرانے, اگر تم دونوں آپس میں گٹھ جوڑ کر لو گی اس کے خلاف, تو تظاہرانے کا نون تو گرا ان کی وجہ سے, باقی رہ گیا تظاہرا, دو تے تھی ایک گر گئی, تو یہ عجیب صیغہ ہے, بظاہر لگتا ہے کہ ماضی کا مذکر کا صیغہ ہے اور اصل میں وہ مضارع مؤنث تثنیہ کا صیغہ ہے, وہ ان تظاہرا علیہ, اور اگر تم دونوں نے اس پر متفق ہو گئی اس کے خلاف, تو فإن اللہ ہو مولا ہو, پھر بے شک اللہ ہی اس کا کارساز ہے, و جبریل ہو اور جبریل, و صالح المومنین اور مومنوں کا نیک بھی. اب یہ صالح المومنین ایک عجیب لفظ یہاں آیا ہے, مومنوں میں سے جو نیک ہے, بعض نے ہمارے اہل سنت تو اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ جو بھی نیک مومن ہے سب نبی کا ساتھ دے گا, صالح المومنین یعنی کل صالح من المومنین, اور یا کوئی ایک آدمی مراد ہے کہ مومنوں میں سے جو نیک ہے وہ بھی, تو پھر شیعوں نے کہا کہ اس سے مراد علی ہی تھے, سنیوں نے کہا اس سے مراد ابو بکر ہی تھے کہ وہ بھی حضور کا ساتھ دے گا, کسی نے کہا جی یہ وہ جو ہے نا جو بعض حرفوں میں آتا ہے کہ واو معذوف کر دیتے ہیں, لکھنے میں آتا تھا اس زمانے میں, جیسے وہ اکونوں میں کل آئی تھی بات, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صالحو تھا اصل میں, صالحونا کا جمع کا صیغہ تھا اور نون گر گیا, پھر وہ کتابت میں واو بھی گر گئی, اور مراد ہے صالحو الم, کیونکہ دیکھیں صالح المومنین جب آپ بولیں گے تو قائد اور جمع تو ایک جیسی ہو جاتی ہے, ہاں جی کہ مومن جتنے نیک ہیں سب نبی کا ساتھ دیں گے, صالح المومنین, یہ بھی توجیہ کی گئی ہے, بارہ صاحب ظاہر ہے اگر آمن و عمل صالحن, تو یہ تو عمل صالح تو اس سے اونچا کا درجہ ہے, تو صحیح نہیں ایمان کے بعد ساتھ ہی آتا ہے صالح المومنین, مومنوں میں کا صالح جو ہے نیک ہے, والملائکہ تو اور فرشتے بھی, بعد ذالک ظہیر, اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہوں گے, ظہیر میں نے مددگار, اور دیکھیے یہاں بھی زہرا آنا چاہیے ملائکہ جمع جو ہے, لیکن آیت کے فاصلے کا تقاضا تھا تو واحد ہی آ گیا ہے, یعنی کل من الملائکۃ ظہیر لہو, فرشتوں میں سے ہر ایک بھی اس کا مددگار ہوگا. یہ دو عورتوں کے مقابلے پر اتنی فوج کا کہنا, تو اس سے پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت اور ان کو ادنا ستانا بھی باعث گرفت ہے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ نبی کا درجہ کوئی کم ہے بیویوں ہو کر, ایسا نہ سمجھو, اس کو وہ پھر بیان کرتے ہیں تفسیروں میں, اور آگے ایک اور دھمکی بھی ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن, کہ عورت کے لیے یہ بھی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا, تو عسیٰ ربہ ان قریب ایسا ہو سکتا ہے اس کے رب کی طرف سے امید ہے, عسیٰ افعال مقاربہ میں آئے رب اس کا فائل آتا ہے اور اس کے بعد ان آتا ہے جو کہ آگے آ رہا ہے ان یبدلہ, عسیٰ ربہ ان یبدلہ ازواجن, یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے ان طلقکن, اگر اس نے طلاق دے دی تم کو, ان یبدلہ کہ اس کے لیے تبدیل کر دے, یہ جو ہے نا لہو نہیں ہے, ابدلہ یبدلو کے بعد ضمیر لگی ہوئی ہے, یہ نہ سمجھے کہ ابدا یبدی کوئی فعل ہے اور پھر لہو لگا ہوا ہے, اب دالا یب دلو اب دالن این یب دلہو کہ اس کے لیے بدل دے, ابدال کر دے, تبدیل کر دے. تبدیل اور ابدال کا معنی ایک ہی ہوتا ہے, این یبد دلہو یا یبد لہو ازواجن, این یبد لہ ازواجن. اور چونکہ ضمیر ہو آ رہی تھی, دیکھیے یہ درمیان میں مثلا ابدل تو ہو, میں نے اس کو بدل کے فلاں چیز دی, اور اس کے بعد جو چیز ہو وہ دوبارہ دوسرا مفعول آتا ہے, گویا کہ ابدالا یب دلو کے دو مفعول ہوتے ہیں, جس کے لیے بدلی اور جو چیز بدل کے دی, دونوں مفعول آئے ہیں کہ اس کو بدل کے دے. ازواجن بیویاں, خیرم من کننا, خیرن ازواجن کی بدل مانے, صفت مانے, جو کہ تم حال مان لیں, کیونکہ ازواجن کے ساتھ نسب بھی آئی ہے, خیرم من کننا تمہارے سے بہتر ہوتی ہوئی, یا خیرن صفت مان لیں, ازواجن خیرن من کننا, بہرحال خیرم من کننا تو افل و تفضیل ہے, من آیا ہے, ایسی بیویاں جو ہوتی ہوں بہتر تم سے, وہ اس کے لیے دے بدل کے. اور پھر وہ عورتیں, یہ حال ہی ہے, پھر خیرن بھی حال ہے کیونکہ اب سب آگے حال ہو گئے ہیں, مسلماتن مومناتن قانتاتن طائباتن عابداتن سائحاتن سیباتن و ابکارا, ابکاران تک یہ حال ہے مسلمان ہوتی ہوئی. اب اردو میں تو ترجمہ خبر کی طرح کریں گے سارے, مسلمان ہوں وہ عورتیں, مومن ہوں, قانتات فرما بردار ہوتی ہوئی, تائبات توبہ کرنے والی ہوتے ہوئے, عابداتن عبادت کرنے والی. تو نبی کے لیے تو جو جس صفات کی عورتیں وہ یہ ہیں, یہ نہیں کہا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں, ہاں جی ناز نخرے والی ہوں, پھر کوئی غزل پڑھنی شروع کر دیتے اللہ میں, وہ تو نہیں کیا. نبی کو بیویاں بھی دے تو وہ سب ملانیوں کی تعریف ہے, اگر نعوذ باللہ آج کل کا لفظ استعمال کرے تو. میرے بڑے بیٹے نے مجھے یہ کہا جب شادی کرنی تھی اس کی, بہرحال اس نے اپنی مرضی کی, کر تو ہم نہیں دی, لیکن جہاں اس نے کہا وہ کہتا تھا ابا جی آپ تو کوئی ملانی ہی لائیں گے, آپ تو میں بھروسہ نہیں کر سکتا, سیدھی بات کر دی تھی اس نے, کیونکہ ٹرینڈ جانتا تھا نا. تو یہاں دیکھی کہ حضور کو جناب ہم تم سے بہتر بیویاں دیں گے, اور ان بیویوں کے بیان کیا ہو رہے ہیں کہ مسلمان ہوں گی, ایمان والی ہوں گی, فرما بردار ہوں گی, خدا کی طرف توبہ کرنے والی, جھکنے والی ہوں گی, عبادت کرنے والی ہوں گی. اور آگے ایک لفظ ہے سائحات, یہ لفظ ہے قابل غور, سائحہ یسیح کا معنی ہوتا ہے سیاحت کرنا, سین یہ ہے مادہ ہے, دسویں پارے میں آیا تھا فصیح فی الارض, اور مومنوں کی صفت ہی اسی صورت توبہ میں آئی تھی, الا عابدون الراکعون, اس میں ایک صفت آئی ہے السائحون, تو گویا کہ مومن مردوں کی بھی صفت ہے سائحن, اور یہاں مومن عورتوں کی بھی آئی ہے سائحات. ساحا یسیح کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا, تو کیا ٹورسٹ ہونا یا اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہونا, یہ بھی کوئی اہل ایمان کی صفت ہے, اس پہ جناب لوگوں نے بحث کی. ہمارے پرانے مفسرین نے تو سائح کا ترجمہ صائم کر دیا ہے, یہاں بھی اور وہاں بھی, روزے رکھنے والے, اور معنی یہ نکالا کہ چونکہ جو سیر و سفر پہ نکلتا ہے اس کو بھی بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لہذا صائم نے صائم روزہ رکھنے والا, کیونکہ عورتوں کا چلنا پھرنا تو اور بھی کوئی تک نہیں نظر آتا. بعض نے کہا نہیں جی, اس میں زمین میں چلنا پھرنا اور عبرت کے نقطۂ نظر سے دیکھنا وہ شامل ہے. تو بہرحال اس لفظ کے معنوں میں یہ ایک پہلو ہے کہ لفظی معنی تو بنتے ہیں سیاحت کرنے والی, چلنے پھرنے والی, اور چا صاحب نے بھی روزہ دار اندگان کیا, اکثر مفسرین اس کا ترجمہ وہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, پھر وہ سائح روزہ. محاورے کا تو میں نہیں کہہ سکتا بھائی ڈکشنری میں کہ سائح کا معنی سائم ہو, بس انہوں نے مراد لے لیا کہ سائح, ہاں مفسرین نے لکھا ہے, تو محاورے کی بات میں نے کہیں نہیں پڑھی کہ وہ کسی کو روزے والے کو سائح کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مسافر کو بھی بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, روزے والے کو بھی, اس لیے ان میں یہ بات مشترک ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانا ہے کہ روحانیت اسلام میں نہیں ہے, اور اس میں ویسے چلنے پھرنے کی تعریف کا کچھ آیا ہے, تو بہرحال اگر فصیح فی الارض, شاید مولانا ابوالکلام آزاد پہلے تھے جنہوں نے وہ فصیح فی الارض سے اس کی زیادہ وضاحت کی کہ یہ بھی زمین میں چلنا پھرنا بھی اللہ کے نشانیاں دیکھنے کے لیے ایک صفت ہے, اور اس لیے سائح ان کا کیوں معنی ہم کریں روزے دار, بلکہ چلنے پھرنے والے لیکن عبرت کے لیے, وہ جو آج کل کا ٹوریزم دنیا میں چل رہا ہے ذرا مبادلہ کمانے کے لیے, اور
سب سے زیادہ مطلب جو بھی گناہگار قسم کے لوگ کہہ سکتے ہیں وہ کسی کسی وجہ سے
وہی کہتے ہیں. اس کے اشتہار بازی میں اپنے ملک کی لڑکیاں ضرور دکھاتے ہیں کہ آئیے پاکستان دیکھیے، اللہ عالم. تو وہ تو نہیں مراد ہو سکتا. اگر فصیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل وغیرہ آیتوں سے لیں تو وہ بات ہو سکتی ہے. اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ معنی سب سے پہلے کیے تھے. بہرحال سائحات ان کا ہمارے عام ترجمہ اور تفسیر میں تو ترجمہ روزے داری کیا جاتا ہے، اور وجہ تشبیہ وہ یہ بتاتے ہیں. صحیح بات ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شادی شدہ عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر وہ اس وقت ویڈ لاک میں آئے تو اسے محسنہ کہتے ہیں. یہ صرف کماری کے مقابلے پر لفظ ہوتا ہے سیبہ، یعنی ہو سکتا ہے اسے طلاق ہو گئی ہو، بیوہ ہو گئی ہو، یا جو کہ وہ اب کماری نہیں ہے. ان معنوں میں سیبات ہیں. شاہ صاحب نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے شوہر دیدگان، جنہوں نے شوہر کو دیکھا ہے. وہ اب کارن شوہر نا دیدگان، جنہوں نے ابکار بکر کی جمع ہے، کماری کا معنی جسے ہمارا کرتے ہیں، اور صحیح بات شادی شدہ ان معنوں میں کہ جو کماری نہیں ہے، غیر کماری کے معنوں میں. اور یہاں واو ضرور آئی ہے. دیکھیں اوپر والی صفات میں واو نہیں آئی، ورنہ یہ بھی تو سکتا تھا مسلمات و مومنات و کانتات، وہاں واو کہیں نہیں آئی، کیوں کہ ساری صفات ہوں گی ان میں. صحیح بات اور ابکار دو ایسی صفت ہیں کہ جمع تو ہو نہیں سکتی ایک میں، کہ بیک وقت باقی ہو سکتے کہ وہ بیک وقت مسلمہ ہو، مومنہ ہو، کانتہ ہو، طائبہ ہو، عابدہ ہو، سائحہ ہو، ایک میں ساری صفتیں جمع ہو سکتی ہیں. سیبہ اور بکروں میں ایک میں جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں واو لگائی. سیبات و ابکارا، تو اس طرح سے قرآن مجید کی عبارت میں جو ہے نا ایک ایک لفظ پہ وہ بڑی بار دفعہ بات سامنے آتی ہے. سیبات ابکارن اگر ہوتا تو ویسے تو غلط نہ ہوتا، لیکن اس لحاظ سے غلط ہو جاتا نا، اس لیے یہاں واو لگایا کہ وہ اس کو کماری بھی اور شادی شدہ بھی اور بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے، تم یہ اس خیال میں نہ رہو. تو یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے خلاف ان کو تنبیہ اور جھاڑ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اگر ذرا رنج پہنچایا تو یاد رکھو دنیاوی طور پر بھی ان کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. اور یہ وہ ہوا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ پھر ان دونوں کو ٹھیک کر دیا دماغ اللہ میاں نے ایک طرح سے، اور جو ویسے بھی کوئی بغاوت تو نہیں تھی، کوئی بس جیسے شرارت کہیں یا بے احتیاطی کہیں جو کچھ بھی تھی، اور بات بھی کوئی اتنی خفیہ کوئی فوجی راز نہیں بتایا تھا جو اس نے لیک آؤٹ کر دیا ہو، بات تو غازی مطہرات کے بارے میں ہی تھی. او ہو سکتا تھا عربی میں سیبات او ابکارن، یا وابکارن، وابکارن شاید اس لیے لگ گیا کہ اس کو سیبہ بھی مل سکتی ہے، بکر بھی مل سکتی ہے، دونوں ہی ہو سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، بہرحال یہ یہاں تک آیتیں وہ تحریم کی وجہ سے، اور اس میں دو مختلف واقعات کا ذکر ہے، اور اس میں وہ حضور کا بات کرنا علیحدہ، تو اس میں بعض شیعہ حضرات کو موقع ملا جو ذرا غالی قسم کے ہیں حفصہ اور عائشہ کے بارے میں. لیکن بلکہ عائشہ کے بارے میں تو ایک بات میں نے ایک دفعہ یوں ہی کباڑی کے تھڑے پر ایک کتاب پڑھی تھی، یا تو میں لے ہی لیتا، ڈیڑھ دو روپے کی تھی، حوالہ تو کوئی نہیں تھا، ایک عجیب بات اس میں لکھی ہوئی دیکھی. بعد میں نے کتابوں میں چیک کیا، گھڑی ہوئی باتیں شیعوں کی ہوتی ہیں ایسی. اس میں حضرت عائشہ کی وفات کے بارے میں لکھا تھا کہ امیر معاویہ نے ان کی دعوت کی تھی اور فرش میں ایک کنواں کھدوا دیا تھا، اس کے اوپر قالین وغیرہ بچھا دیے تھے، اور ان کو کہا کہ کھانا کھانے کے لیے آئیں، تو وہ جب وہاں گئی تو اسی کنویں میں گری اور عائشہ معاویہ نے اوپر سے دفن کروا دیا. ایک تیر سے دو شکار، کہ معاویہ بھی رگڑا جائے اور عائشہ کا بھی خاتمہ ہو جائے. ہاں جی، تو وہ واقعہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کسی تاریخ کا حوالہ دیے بغیر اس طرح سے لکھ دی. مشیوں کی کچھ کتاب تھی حضرت عائشہ کے متعلق، بات سیاست میں اسی طرح سے ہوتی ہے جی، بغیم بینہم والے. اور پھر سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کو دوسرے کے خلاف تیار رکھنے اور نفرت دلانے کے لیے کوئی باتیں کرنی پڑتی ہیں، جو کروسیڈرز نے مثلاً کی مسلمانوں کے خلاف، ایسی ایسی باتیں گھڑی کہ عیسائیوں کو جوش آئے، کہ عیسائی خود تسلیس پرست ہوتے ہوئے پیگن بت پرست کو برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو بطور پیگن کے ہی ان کے سامنے پیش کیا اپنے ساتھیوں کے، کہ یہ بھی پیگن ہیں، پھر انہیں نفرت ہوئی. تو شیعوں کا بھی اس لحاظ سے وہ ایک طرف قلوب علی کی محبت میں، ایک طرف بغض. اسی سے پھر ہمارے یہاں محاورہ بنتا ہے نا بعض دفعہ، کہ یہ تو بغض معاویہ نہ بحب علی، کسی بات کی بنیاد اصل میں نفرت ہو کسی کی محبت نہ ہو تو پھر کہتے ہیں یہ بات تو وہ اسے معاویہ میں کہی جا رہی ہے, حب علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد جنرل حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قو انفسکم, بچاؤ اپنی ذاتوں کو. قو آپ پڑھ چکے ہیں, وقا یقی سے فعل امر ہے کیونکہ اس کا اصل فعل امر وہی بات اغرب کے وزن پہ بنتا ہے, اے وقی اور پھر رہ جاتا قے, اور پھر اس کی گردان ہوتی ہے قے کے یا کو ای کے یا کینا, یہ اس کی فعل امر کی گردان ہوتی ہے. تو اس میں وہ قو ہے جو کہ اصل میں ہے ایو کے یو اغرب قو انفسکم, تم بچاؤ اپنے. وزن اصلی اس کا کہیں تو وہ افعلو ہے, نہ افعلو. افعلو ہوتا تو پھر تو قو بن جاتا, اغرب افعلو کا وزن ہے کیونکہ اسمعو ہوتا نا اگر یہ مثلا وقایہ کا تو پھر یہ قو بنتا, قو نہ بنتا. پھر اس آگ سے وقا یقی کے دو مفعول ہوتے ہیں, جس کو بچانا ہے اور جس چیز سے بچانا ہے, وہ دونوں مفعول بنفس ہی جسے کہتے ہیں نا بغیر صلے کے بغیر آنا, اس طرح آتے ہیں. یعنی یوں نہیں کہنا ہے کہ قو انفسکم واہلکم من نارن, ایسے عربی میں نہیں کہتے, اردو میں ہم ترجمہ کریں گے من کی طرح, آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس, نارن نکرہ موصوفہ ہے, جس کا کہ ایندھن ہوں گے. وقودھا, ہا کی ضمیر آگ کے لیے ہے, الناس والحجارت, لوگ اور پتھر. حجارہ پلورل ہے حجرن کا, حجارتن جمع اس کی احجارن بھی آتی ہے لیکن حجارتن بھی واحد کا صیغہ نہیں ہے. دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا تھا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ, وہاں بھی واحد ہی آیا تھا. علیہا یعنی شکل واحد کی ہے جمع کا صیغہ. تو آگ اور پتھر, اب پتھر وہ کس قسم کے اس کا ایندھن ہے؟ کوئلے کے پتھر کو تو ہم نے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فخت ایندھن ہے, پتھر بھی اور ایندھن بھی ہے. علیہا ملائکۃن, ان پر ہوں گے فرشتے. اور صرف پتھر کا ایندھن بننا, پتھر جس طرح سے گرم ہوتا ہے نا, اس کا بھی ایک مجھے یاد آتا ہے واقعہ. ایران میں ہم ایک دفعہ ایک تنور پہ گئے, وہ جہاں روٹیاں پکتی ہیں, تو وہ روٹی ان کی ہوتی ہے اتنی بڑی خاصی, وہ لمبی بناتے ہیں, بلکہ وہ کندھے پہ ڈال کے جیسے پوٹ بیچتے ہیں نا, وہ ان کے لڑکوں کو ہم نے دیکھا زائدان میں اور اس طرح کے کندھوں پہ روٹیاں یہ سائیکل پہ رکھی ہوئی بیچ رہے ہیں. تو وہ پکتی تھی نا جہاں, وہ بٹھی اس طرح سے تھی کہ اس کے اندر یہ جو بجری ہوتی ہے نا, جیسے سڑکوں پہ ہم دیتے کرش کیا ہوا, یہ ایک طرح کی بجری اس بٹھی کے اندر تھی بڑی, نیچے سے اس کی گیس آ رہی تھی. تو اس گیس کی وجہ سے وہ جو بجری تھی نا, وہ لال سرخ رنگ کی ہو رہی تھی. اور وہ روٹی ایک پکا کے وہ تھوڑے سے لمبی کر کے, وہ ان کا ایک آلہ سا ہوتا ہے, اس پہ رکھ کر وہ لمبی لکڑی سے بٹھی کے ان جو ہے نا پتھروں پر روٹی کو رکھ دیتے ہیں, وہ نیچے کی گرمی سے وہ پکتی ہے. یعنی ہمارے اس طرح سے نہیں جیسے یہ تنور رہے, وہ ہم نے اس طرح دیکھا تنور پکتا کہ وہ اصل میں وہ پتھر ہی پکا رہے ہیں, ایندھن ایک طرح کا وہ بن رہے ہیں. یوں بھی پتھر بھی جب گرم ہو جائے تو پھر وہ بھی اس طرح عام پتھر ہے, کوئلہ نہیں ہے کہ وہ جل رہے, نیچے سے گیس تھی جو اس کو گرم کرتے تھے. تو وہ آگ کا ذکر ہے. اور اس پر دوسری بات یہ ہے کہ علیہا, اس آگ پر ہوں گے ملائکۃن, یہ مبتدا مؤخر ہو گیا نا جار مجرور کے بعد, اس پر ہوں گے کچھ فرشتے, جو کہ غلاظن شدادن, یہ صفت ہے ملائکہ کی, سب جمع مکسر آئی ہے, غلیظ کی جمع غلاظ, شدید کی جمع شداد, اور غلیظ کے معنی سخت کے ہوتے ہیں, اصل معنی موٹے کا ہوتا ہے, پھر سخت جیسے غلیظ القلب, پتھر دل, سخت دل. تو وہ ہو گے ایسے فرشتے جن میں یہ صفات ہوں گی. اور دوسرے یہ کہ لا یعصون اللہ, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. عصا یعصی, جو کہ لا یعصی یونا تھا اس لیے سونا بنا, ما امرہم, اس چیز کی جس میں وہ ان کو حکم دیتا ہے. لا یعصون اللہ ما, یعنی فی ما امرہم, عصا کے بعد فی صلہ آتا ہے باقی چیز میں یہاں نہیں لگا. تو اللہ کی نافرمانی اس چیز میں نہیں کرتے جو ان کو حکم ملا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہ کرتے ہیں وہی چیز جو حکم دیے جاتے ہیں, یعنی مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ, اور اسی طرح سے مَا أَمَرَهُمْ بِهِ اللَّهُ بھی یوں کہہ سکتے ہیں. تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ کرتے ہیں وہی کام جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا, اے وہ لوگوں جو کہ کافر ہوئے, لا تعتذروا الیوم, آج تم معذرت مت کرو. یہ قیامت کا ذکر ہے, الیوم سے مراد آج کا دن, یعنی قیامت کی بات ہوگی، اور اعتذر یا اعتذر عذر پیش کرنا، اور عموماً یہ غلط عذر کے لیے آتا ہے، ویسے ٹھیک کے لیے بھی آ جاتا ہے. عذر یعذر کا معنی ضرور وہ ہوتا ہے غلط عذر پیش کرنا، یعنی اصلی جینوئن نہ ہو. وجاء المعذرون من الاعراب، اور اعتذر یا اعتذر کے ویسے معنی دونوں ہوتے ہیں، کہ جو عذر پیش کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہو، دونوں کے لیے آتا ہے. لا تعتذر اليوم، آج عذر پیش نہ کرو، بہانے نہ لاؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جزا دیے جاتے ہو وہی چیز جو کہ تم کیا کرتے تھے. کنتم تعملون، یہاں دیکھیے ما پر بے نہیں داخل ہوا. اگر یہ عبارت ہوتی نا انما تجزون بما کنتم تعملون، تو مانا ہوتا کہ تمہیں جزا دی جا رہی ہے تمہارے اعمال کے سبب سے. اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ تجھ زونا کا سیدھا مفعول ہے، یعنی وہ عمل ہی تمہیں دیے جا رہے ہیں تمہارے لیے، وہ کہ عمل ہی پیش کیے جا رہے ہیں جزا کے طور پر. ان معنوں میں پھر وہ مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل وہ جو سزا جزا ہوگی وہ انسان کے عمل ہی کسی شکل میں، چاہے وہ پھول کی شکل میں آئے یا سانپ کی شکل میں آئے یا آگ کی شکل میں آئے، دراصل وہ انسانی اعمال ہی ہوں گے. تو یہاں تجھ زونا کا مفعول، لیکن جزا کا مفعول دو ہوتے ہیں، ایک آدمی جس کو جزا دی جائے، ایک جو چیز دی جائے. تو تجھ زونا میں پہلا نائب فائل تو انتم ہو گیا نا، ضمیر مستتر، وہ تو اس میں آ گئی، وہ تو رفع میں رہ گئی. دوسرا جو ما کنتم تعملون ہے، یہ محل نصب میں ہے. تو اس طرح سے جیسے کہیں یجزا کتابن، وہ بدلے میں دیا جا رہا ہے مثلا، یا جائزتن انعام وغیرہ، تو یہ دوسرا نصب میں آئے گا. وہ سببی بھی ہو سکتا ہے، اور بعض جگہ بے کے ساتھ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جو دی جا رہی ہو جزا میں، لیکن بے سببی زیادہ چلتا ہے. ہاں اگر یہاں ہوتا نا بما، تو پھر دونوں معنوں کی گنجائش تھی، بس سبب تمہارے اعمال کے جزا دی جا رہی ہے، اور یا یہ کہ یہ بھی جیسے وہ آتا ہے کہ والا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہاں بے کے دونوں معنی ہیں، سبب کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے. لہاں یہاں بہرحال نہ بے ہے، سبب ہی اگر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی جزا ہو و جزا ہو بے قزا و قزا، دونوں طرح جزا ہو و جزا بہی، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور بعض دفعہ بے اس چیز پر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف جھکو، یا اللہ کے سامنے توبہ کرو. اردو میں یوں کریں، اللہ کی طرف توبہ کرنے کی بجائے پر رجوع کرنا. توبتن نصوحن، یہ مفعول مطلق ہے، اور نصوحن اس کی صفت ہے. توبہ نصوح، نصوح کے معنی دو ہیں، یا تو یہ مصدر ہے ناصح ینصح نصحن و نصوحن و نصیحتن، اس طرح اس کے ممکن ہے ثلاثی کے کئی مصدر ہوں. نصحن تو ہوتا ہی ہے، نصیحتن بھی ہوتا ہے، اور ایک نصوحن بھی ہوتا ہے. اگر مصدر ہو توبتن نصوحن، توبہ بھی مصدر ہے، نصوحن بھی مصدر ہے، صفت موصوف ہو گئے، اور اس کا معنی پھر بھی خالص ہونا ہی ہوتا ہے، لہذا معنی تو بنے گا وہی خالص توبہ. بعض کہتے ہیں کہ نصوحن فعولن کے وزر پر فائل ہے، یعنی خیر خواہی نہیں بلکہ خیر خواہ. اب یہ توبہ کے لیے نصوح مونس کیوں نہیں آیا؟ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جو فعولن کے وزن پر ہو اس کو مذکر مونس کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر لگتا ہے کہ یہ مصدر ہی لیا جائے. مصدر کی مصدر سے صفت ہے خالص توبہ. اور یہ ہمارے ہاں جو قصہ پنجابی کتابوں میں چلا ہے کہ نسو ایک آدمی کا نام تھا، اور وہ کہیں پتہ نہیں، وہ پنجابی میں کہانی نظم پڑی تھی شعروں میں کبھی بچپن میں، اس نسو کا قصہ، کہ وہ بادشاہ کی عورتوں میں رہتا ہے، عورتوں کے بھیس میں، اور تھا مرد، اور پتہ نہیں وہاں کوئی بدماشی کرتا تھا یا کیا کرتا تھا، تو پتہ نہیں وہ کوئی چیز گم ہو گئی، اور انہوں نے کہا سب کی تلاشیاں لو، یہ جو نوکرانیاں ہیں، تو اس کی تلاشی ہونی تھی، تو وہ مرد ثابت ہوتا تو مارا جاتا، تو وہ پھر توبہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس وقت تلاشی کے وقت عورت بن جاتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے، یعنی اس طرح کا کوئی قصہ. اور پھر کہا کہ توبتن نسوہ، توبہ کرو نسو کی سی، حالانکہ وہ مفعول مضاف الیہ تو ہے ہی نہیں. اگر یوں ہوتا نا توبتن نسوح ہے، ڈپٹی نذیر احمد نے کتاب لکھی ہے توبتن نسوح، بالکل ترکیب اضافی کے ساتھ، اور وہ غلط ہے. توبہ کی تو صفت ہو سکتی ہے نسوح، جس کے معنی ہو خالص، اور مخلص, کیونکہ خیرخواہی بھی اخلاص پر مبنی ہوتی ہے نا, اسی سے پھر نصح الدین و النصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے, حدیث آپ نے پڑھی ہوگی. تو یہ سیدھا صفت موصوف ہے, توبت النصوحہ خالص اور بے ریا توبہ, صحیح معنوں میں توبہ. عسا ربکم من یکفر عنکم انکم سیادکم, ان قریب یہ ممکن ہے یا یہ بعید نہیں ہے تمہارے رب سے کہ, یوں ترجمہ کر لیں, ان یکفر عنکم کہ تمہارے اوپر سے تمہارے سے دور کر دے یا ہٹا دے, سیادکم تمہاری برائیاں, سیئتن یہ سین واو حمزہ مادہ ہے اس کا, اور فعلتن سے سیئتن بنتا ہے پھر اس کی جمع سیئاتن, ویدخلکم اور تم کو داخل کرے, ان پر اس کا عطف ہے, جنات ان ایسے باغات میں, تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یوم لا یخز اللہ النبی اس دن داخل کرے, یہ یوم کا تعلق یدخلکم کے ساتھ ہے اور ظرف ہے اس کا, اس لیے اذکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسی لیے انہار اور اس پہ لام الف لا لکھا ہے اوپر انہوں نے, کہ اس عبارت کو لازمن پچھلے کے ساتھ ہی ملانا ہے تب ظرف ہوگا. اگر آپ نے یہاں وقف کر دیا تو پھر یوم ظرف کس کا بنے گا, وہ غلط ہو جائے گا گرامر کے لحاظ سے عبارت. یوم لا یخز اللہ النبی اس دن کہ جب اللہ نہیں ذلیل کرے گا یا رسوا کرے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اخزا یخزی رسوا کرنا, تو نبی کو رسوا نہیں کرے گا, یعنی اس کی ساری باتیں سچی ہوں گی اور مراد ہے کہ عزت دے گا, لیکن جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ڈرتے ہیں, اور ہمارے جیسے ڈھیٹ تو خیر بس وہ, ہم تو قرآن کو ایسا ہے وہ, ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹھٹھاروں کے بلے والی بات ہے, پنجابی میں کہتے ہیں ٹھٹھاروں کا بلا کھڑک چاہ جانا ہے, ٹھٹھاروں کے بلا پالا ہوا نا, تو ٹھٹھاروں کے تو ہر وقت شور ہوتا رہتا ہے, تو وہ بلی بالکل آرام سے بیٹھی رہتی ہے, اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا, ورنہ بلی کا خاصہ یہ ہے کہ کہیں کچن میں آ جائے ایک پیالی گر جائے وہ بھاگ نکلے گی چور کی طرح, یہ کیا ہوا. تو ہمارے اوپر تو قرآن کا یہ اثر ہوا ہے, لیکن جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دعا میں آیا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, کہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے, وہ حضرت ابراہیم والی دعا تو پڑھے نا اگر, تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, والذی اطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور یوم یہ کرنا, تو اس طرح سے یہ لا یخز اللہ النبی, اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ عزت دے گا, یعنی والذین آمنوا معہ, اور ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں یا اس پر ایمان, آمنوا ایمان لائے ہیں, معہ اس کے ساتھ, آمنو کے بعد بے آنا چاہیے تھا آمنو بہی, لیکن یہاں مراد ہے جو کہ معہو ایک طرح معیت کا ہے, یعنی نہ نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی مومنوں کو, مومنوں کو بھی اس کے ساتھ عزت ہی ملے گی ان معنوں میں, ورنہ آمنو کا صلہ نہیں معاہتا, یعنی والذین آمنو معہو ان کو بھی ان کے ساتھ وہ عزت ہی دے گا, نورہم یسعا بین ایدیہم ان کی روشنی دوڑتی ہوگی ان کے سامنے, و بے ایمانہم اور ان کے دائیں طرف, اب بے ایمانہم کہنے کے بعد بے شمائلہم معذوف بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ عربی کا یہ بھی ایک محاورہ ہے, آدھا بیان کرتے ہیں اور آدھا خود بخود سمجھا جاتا ہے, جیسے وہ آیا تھا تقیکم الحرہ, لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے اور اس میں مراد ہے سردی سے بھی بچاتا ہے, اس طرح سے و بے ایمانہم کے بعد, کیونکہ بین ایدیہم کے مقابلے پر تو بین پھر آنا چاہتا ہے ومن خلفہم, تو بین ایدیہم سامنے وب ایمانہم ان کے دائیں طرف, ممکن ہے کوئی وہاں وان وے ٹریفک ہو اللہ میاں کے یہاں کہہ سکتا ہے, اب اس وجہ سے ایمان یہاں یمین بمن دائیں ہی آیا, یقولون ربنا, بات تو فضول سی ہے لیکن روشنی کا ایک طرف ہونا بھی, وہ رات کو جب میں واپس جاتا ہوں نا تو اس ہاتھ سے جو گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں تو بڑی بری لگتی ہے, ان کی روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے ایک طرف سے کوئی ایسی بات ہو, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا, کہیں گے اس حالت میں بھی وہ کہتے ہوں گے, یقولون یہاں حال کے طور پر آیا ہے, ربنا اے ہمارے رب, ندا منادم مضاف ہے, اتمم لنا اتمم یتمم, جو کہ پڑھا جاتا ہے اتمم یتمم اتمامن, پورا کرنا, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اتمم تو علیکم نعمتی میں, اتمم لنا نورنا, اتمم کا اصل مفعول ہے نورنا, اتمم نورنا لنا, ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے, یعنی ہماری روشنی پوری دے ہمیں, واغفر لنا اور ہم کو بخش دے. یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ روشنی، اعمال، ہدایت، سب کچھ اس شکل میں متشکل ہوں گے. انک علی کل شیء قدیر، یعنی انک قدیر علی کل شیء، تو ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. یا ایها النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. غلظ یا غلظ، سختی کرنا. اور یہ بےآن ہی وہی آیت ہے جو سورت توبہ میں بھی گزر چکی ہے، بالکل پورے لفظ وہاں بھی اس آیت کے آ چکے ہیں. وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی بئس المصیر و جہنم. غرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے، جو کہ کافر ہوئے ان کی مثال بیان کرتا ہے. مثلا، اور آگے آتا ہے امراۃ نوح، یہ اس کا بدل آتا ہے ہمیشہ، جیسے وہ آیا تھا غرب اللہ مثلا شجرۃ طیبۃ، یعنی غرب اللہ امراۃ نوح وکذا وکذا مثلا، ان کی مثال. پھر اردو میں ترجمہ کی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور ہے اصل میں وہ غرب اللہ کا مفعول ہے براہ راست. تو اللہ بیان کرتا ہے مثال کافروں کے لیے، امراۃ نوح و امراۃ لوط، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی کا ترجمہ ہم اردو محاورے کی وجہ سے کریں گے، ورنہ امراۃ نصب میں آیا ہے مثلا کا بدل ہو کر، اور واؤ امراۃ لوط وہ تو اس پر عطف ہے، تو امراۃ کی دونوں جگہ نصب ہے مثلا کا بدل ہونے کی وجہ سے. ایک بات، دوسرے یہ تے یہاں خاص طور پر لمبی لکھی گئی ہے، ہم حالانکہ قرآن کریم میں امراۃ کی تے چھوٹی گول تے ہوتی ہے، تو یہ کوئی 16-17 مقام ہے قرآن کریم میں جہاں خلاف قیاس تے لمبی لکھی گئی ہے. اور اس کا فرق یہ پڑتا ہے، یہ قراء کی بڑی عجیب بازی گریاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ تو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ بیچارہ خطیب اسی لیے ان پہ برسا ہے کہ جناب تے چھوٹی لکھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی تے لمبی لکھی ہے، لہذا یہاں اگر سانس رک جائے تو ہم کہیں گے وامرأت، بس لمبی تے کا وقف تو یوں ہوگا نا، اور اگر چھوٹی ہوتی تو وقف ہوتا عمرہ. وہ کہتے ہیں کہ وقف، چونکہ یوں روایت ہے کہ وقف میں یوں نہیں پڑھا گیا، لہذا تے اسی طرح سے لکھی گئی ہے. واللہ عالم. ہاں، یعنی ومرأت رک گیا، مثلا آپ پڑھتے پڑھتے یہاں رک جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر وہ ومرأت پڑھ کے رکیں گے، اور چاہے پھر پیچھے سے ریپیٹ کریں گے، لیکن اگر چھوٹی تے ہو تو پھر ومرأت کہیں گے، تو وہ وہاں ان کا یہ بھی ثابت نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان 16-17 مقامات پر یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ تے لکھی گئی. لیکن اب اس کی ایک اور وجہ بھی معلوم ہو گئی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جو نبتیوں کے انسکرپشنز ملے ہیں بہت پرانے، اسلام سے 500 سال پہلے تک کے ہیں اور 200 سال پہلے بھی ہیں، جہاں سے عربی خط آیا ہے، ان کے ہاں چھوٹی تے کو لمبی تے لکھنے کا ثابت ہے. اس لیے گویا کہ اس وقت تک تمیز ہی یہ نہیں کی جاتی تھی، یہ ہاں کہیں چھٹی کہیں بڑی، ایک ٹرانزیٹری پیریڈ تھا، بعد میں پھر طے ہو گیا. لغویوں نے جب کوفہ بصرہ میں وہ گرامر بنائی، پھر انہوں نے ایک یونیفارمیٹی کے لیے کہا کہ مونس کے لیے یہ تے ہوگی، اور اس طرح سے تو عام عربی میں تو وہ رکھا. لیکن یہ کہ اس تے کی اصل ان نباتین انسکرپشن پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اوریجنز آف عربک اسکرپٹ پہ، اور بہت کچھ کام ویسٹرن لوگوں نے کیا ہے اس پہ، تو اس کے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تے دراصل اس خط کی ایک لیگیسی ہے جو عربی خط میں آئی تھی. ومرأت نوح ومرأت لوط، نوح اور نوح کی بیوی اور لوط کی، دیکھیے الگ الگ آیا ہے. اگر یہ آتا ومرأت لوح و لوط، تو پھر میں نہیں اور ہو جاتا، دو بیویاں نوح کی اور دو لوط کی، گویا کہ اس لیے تسلیہ نہیں آیا. الگ الگ آیا ہے نوح کی بیوی، نوح کی عورت اور لوط کی عورت، ان کا قصہ. تو یہ بھی دراصل وہ وعید ہے ان بیویوں کو کہ یاد رکھو نبی کی بیویوں ہو کر تم، کوئی اس سے تمہیں رعایت نہیں ملے گی، تمہارے اپنے عمل ہوں گے جس کی تم ذمہ دار ہوگی، ورنہ نوح اور لوط کی بیویوں کا دیکھ لو کیا انجام ہوا. تو یہ کہ تم نبی پر کچھ زیادتی کرو یا اس کے خلاف ورزی یا نافرمانی کرو، تو نبی کی بیوی ہونا تمہارے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا. جیسا کہ ان کا قصہ تھا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ وہ دونوں تھیں، تحت کو ہوا نا مضاف، عبدین، کانتا میں اسم ہما چھپا ہوا ہے، اور اگلا تختہ عبدین، یہ ویسے بھی کانا کی خبر تھی، اور تختہ تو یوں ہی ظرف ہونے کی وجہ سے اس نے نصب میں ہونا ہی تھا. دو بندوں کے نیچے تھی، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے صالحین نیک. اچھا دیکھیے، صالحین صفت ہے عبدین کی. اب اگر ہمارے دو نیک بندے، عربی سیدھی ہونی چاہیے تھی، عبدے، چلیے وہ عبدا تو نہ رہتا، تحت کا مضاف جو ہو گیا، لیکن اگر ہمارے دو نیک بندوں کے تحت تو ہونا چاہیے تھا عبدینا، عبدینا الصالحین، الف لام آ سکتا تھا، یہی بنتا نا، تحت عبدینا الصالحین، الف لام اس کی صفت آتا. لیکن اب عبدین کو کیا نکرا، ہمارے کچھ دو نیک بندے، اس کو پھر من کے ساتھ کیا، عبدین من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، جیسے خاتم من فضت وغیرہ میں آپ کرتے ہیں، اس عبدین کو نکرا کیا، ہمارے بندوں میں سے دو کے بندوں کے تحت تھی، اور ان عبدین کی صفت صالحین. اب چونکہ وہ نکرا ہو گیا ہے، لہذا صفت پر بھی علیہ السلام کوئی نہیں آیا، لیکن اس کی حالت وہی رہی ہے، چونکہ یاد رکھے صالحین یہاں مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور صالحین بھی مجرور ہے، منصوب نہیں ہے. ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تحت تھی، یوں ترجمہ ہوگا، ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تحت تھی، فخانتاہما، پس ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی. خانہ یقون، خیانت کرنا، وہ بھی تثنیہ کثیرہ آیا خانتا، اور کیونکہ خانہ خانہ، خانو، خانت خانتا، خن، یوں آتا ہے. فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئن، وہ کام نہ آئے دونوں، اغنا یغنی عن قضا آتا ہے، ان کے کام نہ آئے، اردو ترجمہ یہی ہوگا، وہ دونوں ان دو عورتوں کے کام نہ آئے، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر، شیئن، کچھ بھی، یعنی نہ بچا سکے ان دونوں کو، وہ دونوں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی. خیانت سے مراد یہاں کیا ہے، کس قسم کی خیانت ہے، پھر اس پہ بحث ہوئی ہے، کیا وہ بدکار تھی یا کوئی اور خیانت مراد ہے. پھر بعض نے کہا کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، یہ کہ کافروں سے ملی ہوئی تھی اور کفر پہ وہ قائم تھی اپنے پر، یہی کہا ہے. بہرحال وہ بھی خیانت تھی، کیونکہ خیانت کے معنی تو بہت کچھ ہیں، ولا تخون اللہ والرسول وامانتکم، قرآن کریم میں آیا ہے، ہر وہ بات جو خفیہ کی جائے خلاف نافرمانی، وہ خیانت ہے. تو ان دونوں نے خیانت کی اپنے خاوندوں کی، اور وہ ان کو بچا نہ سکے اللہ کے عذاب سے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہا گیا تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. کہا گیا، قیل مجہول صیغہ کیوں آیا ہے، یعنی ہم نے حکم دے دیا، کیونکہ یہ اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، قول کن سے ہو جاتا ہے. لہذا اللہ کی طرف جب قیل کہا گیا، کہنے والے کا ذکر تو نہیں ہے، تو یا تو کوئی فرشتہ کہے گا، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہاں قول کا معنی ہے امر الہی، امر الہی ہو گیا کہ یہ دونوں آگ میں جائیں، لیکن اس کو ادا مضمون یوں کیا گیا ہے، پکار کے کہا جائے گا کہ تم دونوں ادخلا، ادخل، ادخلا، ادخلو، اور ادخلی، ادخلا، ادخلنا، تسلیہ کثیرہ تو دونوں کے لیے ہوگا ایک جیسا، تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی جو ادھر جا رہے ہیں. وغرب اللہ مثلا، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے، للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے، کہ ایمان والے کس طرح ثابت قدم رہے تو انہیں اجر ملے گا. یہاں دو عورتوں کا قصہ بیان ہوا ہے جنہوں نے سخت حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کی. ایک تو ہے امراۃ فرعون، فرعون کی عورت، جس کا نام عموماً تفسیروں میں آسیہ لکھا جاتا ہے، ویسے آسیہ کے معنی ہوتے ہیں زخموں کا علاج کرنے والی عورت، یا غم میں تسلی دینے والی بھی، مادہ ہوئی ہے اسا یاسو الف سین واو، جس سے اسوا لفظ نکلا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ عرب نام ہو، اور اس فرعون کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عرب اوریجن کا تھا. تو فرعون کی عورت، اذ قالت، یاد کیجئے اس وقت کو جب کے، یہاں فرعون پہ اسی لیے وقف لازم ہے کہ یہ اذ الگ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے فعل سے کوئی تعلق نہیں بنتا. یاد کیجئے جب اس نے کہا رب ابن لی، اے میرے رب، ربی، ابن بنا، بنا یبنی بنیانن و بن بنا ان تعمیر کرنا بنانا کنسٹرکٹ کرنا تو میرے لیے بنا یہ اصل میں ہے ابنی اغرب کا وزن ہے لی میرے لیے عندک بیتن فی الجنت ہے اپنے ہاں ایک گھر جنت میں ابن کا مفعول ہے بیتن ابن لی بیتن عندک فی الجنت ونجنی اور مجھے نجات دے نجا ینجی تنجیا من فرعون و عملہ فرعون اور اس کے عمل سے ونجنی اور مجھے نجات دے من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے تو یہ قصہ یہاں قرآن کریم نے امرأۃ فرعون کا بیان کیا ہے اور اس جیسے شخص کے گھر میں رہتے ہوئے وہ عورت کس طرح سے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا یہ کچھ بہت یعنی ایک عجیب پوزیشن ہے اور دوسرے ہے وہ مریم ابنت عمران یعنی ضرب اللہ مثلا مریم یہ اس پر امرات پر بدل ہے عطف کہہ لیجئے یہ اس کا بدل ہے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال خدا بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے کہ اس نے کیسے ایمان محفوظ کیا آتا ہے اللتی احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی اپنے فرج کی فرج شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں مرد اور عورت کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کے لیے فرج کا لفظ آتا ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ سُورَةُ نور میں آیا تھا لیکن فرج کا بنیادی معنی جو ہے وہ شگاف کا ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان جو تھوڑا سا شگاف ہو اس سے اس کا معنی یہ جو جیب ہے اس کو بھی فرج عربی میں کہتے ہیں یعنی اس نے اپنے گریبان کی حفاظت کی واللہ عالم اور یہ کہ فرشتے نے گریبان سے پھونک ماری تھی معنی ہو سکتا ہے فرج کا گریبان کا کیونکہ یہاں سے قمیض کے دو حصے ہوتے ہیں اس حصے کی اس نے اپنے حفاظت کی عام ہمارے ہاں فرج شاہ صاحب نے تو نگاہ داشت فرج قدرہ یہی کیا ہے اپنی عصمت کی یعنی مفہوم تو ہوئی ہے اپنے گویا کہ اس نے اپنا گریبان بھی کسی پر ظاہر نہیں کیا یا اس وام بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا یہ معنی پھر بن جاتا ہے نا اور فرج میں چونکہ معنی پھٹنے اور شگاف کے ہیں لہذا وہ معنی بنتا ہے اور مفسرین لکھتے ہیں فنفخنا فیہ من روحنا پس ہم نے اس میں پھونکا اپنے روح میں سے فی کے بعد جو ہے کی ضمیر ہے وہ مریم کے لیے نہیں ہے بلکہ فرج کے لیے ہی ہے اس میں پھونکا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نے واللہ عالم روایات میں ہے کہ فرشتے نے پھونک ماری وہ جو آدمی آیا تھا تو وہ چونکہ پھونک یہاں ماری تھی اس لیے وہ کرتے ہیں کہ اس نے فرج کی حفاظت کی اور روح نا سے اللہ کی روح سے کیا مراد ہے اور کیا اس کی کیفیت تھی بہرحال وہ تو اس نفخ روح سے ہی وہ حملہ ہوئی تھی وصدقت بکلمات ربها اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی سچا سمجھا یا تصدیق کی کلمات ربها ہا کی ضمیر مریم کے لیے ہے وکتبہ اور اس کی کتابوں کی ضمیر رب کے لیے ہے یہاں اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی وکانت من القانتین اور وہ فرما برداروں میں سے تھی اچھا کانت من القانتات ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کہ مرد عورت نیک کا جو گروہ ہے وہ سب قانتون ہے یعنی قانتون میں عورتیں شامل ہیں جبکہ قانتات کہیں تو پھر اس میں مرد شامل نہیں ہوں گے یہ قاعدہ ہے جمع کے صیغے میں تو اس لیے وہ ان قانتون مردوں عورتوں میں سے تھی جو اللہ کے فرما بردار ہیں لہذا قانتات لگانا ضروری نہیں ہے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم تبارک باب تفاعل کا صیغہ ہے اور اس میں ویسے تو مشارکت کے معنی ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے تو یہاں بھی وہ یعنی لازم کے معنی میں ہے برکت والا ہوا برکت والا ہو گیا یا بڑی برکتوں والا ہوا شاید باب تفاعل کی وجہ سے زیادتی کا معنی بھی ہو بہرحال بارہ کا معنی ہوتا ہے برکت دینا تبارہ کا معنی برکت والا ہونا برکت والا ہے وہ الذی جس نے کہ جو کہ ایسا ہے کہ بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں ہے ساری حکمرانی الملک حکومت حکمرانی اور ال کی وجہ سے ساری ترجمہ بھی کر سکتے ہیں عربی میں فی یدہ نہیں استعمال ہوتا بیدہ کہتے ہیں مثلا عام بھی کہنا ہو کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تو کہیں گے بیدہ الکتاب فی یدہ کم استعمال ہوتا ہے اس طرح قبضے کے لیے میں نے تو ویسے شاید وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے الذی خلق الموت والحیات وہ ذات ہے جس نے کہ خلق پیدا کیا الموت موت کو والحیات اور زندگی کو موت اور زندگی کو پیدا کیا اس سلسلے کو بنایا لِيَبْلُوَكُمْ تَاكِ تُمْ کو آزمائے، بلا یبلو آزمانا، ایوکم احسن عملا، یہ گویا کہ ایک طرح سے سوال ہے استفہامیہ، ایوکم تم میں سے کون احسن زیادہ اچھا ہے، عملا بلحاظ عمل کے، یعنی احسن کے بعد مقابلے کا وہ افعل التفضیل نہیں ہے، یا اگر لگائیں احسن من آخرین وغیرہ اس طرح سے انڈرسٹوڈ ہوگا دوسروں کے مقابلے پر، تو تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم کے کون ہے تم میں سے زیادہ اچھا بلحاظ عمل کے، ایوکم احسن بذات خود جملہ ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ پورے غلبے والا اور بہت مغفرت والا ہے، یعنی اللہ تعالی الذی،
یہ احسن کا ایک تو جو آپ ہمارے ہیں کہ سب سے اچھا، اور ترجمے میں جو انہوں نے کیا کہ صرف اچھے والا عمل والا، دونوں میں فرق ہو جائے گا؟
نہیں، سب سے اچھے کا یہاں یعنی ہے تو افعل التفضیل، لیکن مقابلے والے کا ذکر نہیں ہے، احسن من اس طرح سے نہیں ہے،
سب سے اچھا ہوا
دوسرے کے مقابلے پر اچھا کہے، بظاہر تو معنی بنتا ہے سب سے اچھا، کیونکہ کوئی مقابلہ تو ہے نہیں، کون ہے تم میں سے سب سے اچھا، پھر مطلقاً کے معنوں میں ہوگا یا آپس میں، پھر ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی نہیں چننا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے عمل والا کون ہے، بلکہ ہر ایک کو دیکھنا ہے، تو اس لحاظ سے احسن و عملاً، یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے نون ہٹا دے اور کہہ دے ایوکم احسن عملا، کس نے اچھا کیا کام، یہ اس معنوں میں آیا ہے، ورنہ ایوکم احسن بالکل معنی کے سب سے بڑا، تو پھر تو مانا ہوا کہ ایک ایک کا ٹیسٹ لینا ہے کہ سب سے اچھا کون آتا ہے، اور وہ مراد نہیں ہے کہ تم من سے کون ہے زیادہ اچھا، زیادہ اچھا کر لیں، یعنی من انڈرسٹوڈ ہے، من الکافرین، دوسروں کے مقابلے پر عملا بلحاظ عمل کے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے کہ پیدا کیا سات آسمانوں کو، تہ برتہ ہوتے ہوئے، طباق، طبق کی جمع بھی لکھی ہے بعض نے، اور طبقتن کی جمع بھی بنتی ہے، طبقتن کی جمع طبقات بھی ہوتی ہے، جمع مؤنث بھی بنتی ہے، اور مکسر بنائیں تو طباق آتی ہے، طبقن طباقن، اور طبقتن کی مکسر جمع طباق، آج کل یہ سٹوریز مکان کی جو ہے انہیں بھی عموماً طبق کہا جاتا ہے، قرآن میں آگے ایک جگہ آئے گا طبقن ان طبق، تو توبے قاف کے معنی اوپر ہونے کا ہوتا ہے، اسی سے ان طبق یا ان طبق کو وہ منطبق ہونا، ایک کا دوسرے پر ٹھیک فٹ آ جانا، وہ بھی اسی سے نکلا ہے لفظ، تطبیق آپ نے پڑھا ہے دو چیزوں میں ایسی کوئی مناسبت پیدا کر دینا، یعنی دو مخالف حکم ہیں مثلا ان میں تطبیق کرنا، تطبیق کا بنیادی معنی وہی ہوگا وہ جسے کہتے ہیں نا کوئنسائڈ، جیومیٹری کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ مثلث مثلث پہ منطبق ہوتی ہے کوئنسائڈز وتھ، تو وہ سارے لفظ اسی توبہ قاف سے نکلے ہیں، طبق میں نے ڈھکنا بھی ہوتا ہے وہ بھی اوپر آتا ہے، تو اوپر فٹ آنے کا بنیادی معنی اس میں عام چلتا ہے، تو اس نے آسمان بنائے طبقات ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر ہونے کا معنی اس میں صاف پایا جاتا ہے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا، ترا را یرا کا مضارع ہے اور ما نافیہ ہے، نہیں دیکھے گا تو الرحمن کی پیدائش میں، یعنی اس کی مخلوق میں، خلق مصدر بمعنی مخلوق، جو چیز یعنی اللہ نے پیدا کی ہے، خلق الرحمن، یہ نہیں مراد کہ رحمان جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ ڈکشنری میں نے تو یہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہیں خلق الانسان، اب خلق الانسان کا معنی تو اور ہے، یہاں خلق الرحمن وہ مصدر جو ہے وہ بمعنی اپنے فاعل کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، مفعول کی طرف بھی دونوں طرح ہو جاتا ہے، خلق الانسان کہیں تو وہ مفعول کی طرف ہے مضاف، اور خلق الرحمن کہیں تو فاعل کی طرف مضاف ہے، رحمان کی پیدائش میں یعنی جو چیزیں اس نے پیدا کی اس میں تو نہیں دیکھے گا، من تفاوت، کسی قسم کا فرق، فات یفوت، فوتن کے اصل معنی ہوتے ہیں چیز کا ہاتھ سے چلا جانا، بنیادی معنی اس میں الگ ہونے کا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ وہ چیز آپ سے مثلا فاتح شیون، اس کو سے کوئی چیز الگ ہو گئی، یعنی وہ کھو بیٹھا، جیسے فاتح الصلاۃ، نماز جاتی رہی، تو وہ جاتی رہی کا معنی بنیادی معنی سیپریشن، فرق کا ہوتا ہے، اس سے باب تفاعل میں آئے گا یہ تفاوت، اردو میں استعمال ہوتا ہے بڑا فرق، تو کسی قسم کا فرق نہیں پائے گا. ایک تو تفاوت نکرہ ہے پھر اس پہ مل لگ گیا ہے، اصل میں تو تھا ماترا فی خلق الرحمن تفاوتن مفعول آتا، پھر وہ ہاں تو باب تفاعل کا مصدر ہے بالکل صاف، تفاعل تفاوت فرق ہونا کوئی آپس میں باہم بے ضابطگی، شاہ صاحب نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے. اردو میں بہرحال فرق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو خدا کی مخلوق میں کوئی فرق نہیں پائے گا، یعنی کوئی بے قاعدگی نہیں دیکھے گا کہ کہیں سے کچھ ہو. اب یہ بے قاعدگی سے کوئی جو اس کے انڈر لائنگ چیزیں ہیں وہ ہیں، ورنہ یہ تو معنی نہیں ہے کہ خدا کی ساری مخلوق ایک جیسی ہے، سارے انسان ایک شکل کے نہیں ہوتے. بلکہ اس لحاظ سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کوئی دو انسان ہر لحاظ سے یکساں نہیں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی فرق اس کے وہ بیالوجی اور جو اس کی فزیکل پوزیشن ہے اس میں بھی ہوگا، بالکل ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو یہاں تفاوت کسی اندرونی اصول وغیرہ کے بارے میں ہے کہ اس میں کوئی تو بگاڑ یا خرابی نہیں دیکھے گا. یا مثلا تفاوت زمین پلانیٹری سسٹم کے مثلا جو حرکات ہیں وہ اتنی باضابطہ ہے کہ ہزاروں سالوں کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے، اس طرح کی چیز مراد ہوگی. بہرحال تفسیر میں اس تفاوت کا معنی مختلف پہلوؤں سے بحث کر سکتے ہیں، مفسرین کی ہوگی. فرج البصرہ پس تو لوٹا نظر کو، راجع یار جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لوٹنا بھی لوٹانا بھی، ارجع کا دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تو لوٹ جا تو لوٹا دے. یہاں چونکہ البصر مفعول آیا ہے معلوم ہوا کہ یہ متعدی ہے، تو لوٹا دے نظر کو بصرویین کے معنی میں آیا ہے. حل ترا من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کسی قسم کی کا پھٹا ہوا ہونا. فطر یفطروں کے ایک معنی کاٹنا اور پھاڑنے کا بھی ہوتا ہے، چنانچہ فطر البیرا کنواں پھاڑا، جیسے اب یہ عربی کا محاورہ ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کنواں پھاڑا. دیکھیے اب انگریزی میں دیکھیے کنواں کھودنا نہیں کہتے، تو ڈگ کے ویل نہیں کہیں گے، تو سنک کے ویل کہتے ہیں عام طور پر انگریزی میں. یعنی اب سنک کے معنی تو کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہاں ٹو سنک ویل نہیں کہتے انگریزی میں میرا خیال ہے، ہاں ٹو ڈگ نہیں استعمال ہوتا. تو عربی میں فطر البیرا، اس نے کنواں کھودا، اور لفظی معنی کنواں پھاڑا، کیونکہ فطر کے معنی ان فطرت یہ ابھی نہیں آیا، آگے تیسویں پارے میں آئے گا. پھٹ جانا بالکل ان شقہ کے معنی میں آتا ہے نا، ان فطر، تو اس سے یہ آیا ہے فطور، فطر یفطرو فطورن. اب اس کے ایک معنی پیدا کرنے کے ہوتے ہیں، اور فطر یفطرو فطرتن بھی مصدر آتا ہے، فطرت بھی پہلے لفظ آ چکا ہے جس کے میں نے پیدائش کیا، وہ بھی بنیادی معنی وہی پھاڑنے کا کسی چیز کو ہے. تو اس میں تو کوئی شاہ صاحب نے تو کیا شکستگی، اصل معنی تو ہے یعنی پھٹا ہوا ہونا، شکستگی میں بھی یہ معنی ہے، ٹوٹا ہوا تو کہیں نہیں پائے گا اس کو. اردو والوں نے اور کیا کوئی ترجمہ کیا ہے؟ شگاف، یہ وہی کاٹنے والا معنی ہے. ٹھیک ہے،
تو
شگاف ہی کہا ہے. پھر سمر جل بسارا، پھر لوٹا تو آنکھ کو، کرتین دو بار یا دوبارہ. یہ کرتین اس طرح سے آیا جیسے مفعول مطلق کو کر دے، جیسے کہیں سمر جل بسارا رجا آتین، ارجا رجا آتین، دو بار لوٹا. تو وہ کرتن کے لفظی معنی تو تھے لوٹانا، دوبارہ اصل میں خود کر رہا تم کہ میں نے لوٹانا نہیں بلکہ دوسری بار لوٹ کے آنا، میں نے یہی ہوتا ہے. تو پھر کر رہا تے نے دو بار لوٹ کے آنا، تو سمر جل بسارا کر رہا تے نے، تو پھر آنکھ کو لوٹا دو بار لوٹا کے آنا، یا دو بار لوٹ کے آتی ہوئی مصدر ہے لیکن حال کے معنوں میں کار رہا تن کے معنوں میں آئے گا، کارن کیونکہ بسر مذکر ہے. ین قلب الیک البصر، لوٹے گی تیری طرف وہ نظر. ین قلب انقلب، ین قلب لوٹنا، اور مجزوم ہو گیا پہلے فعل امر کی وجہ سے. لوٹے گی تیری طرف البصر وہ آنکھ، یعنی جو معود ذہنیہ خاص سے انخوار ہونے والی ہوتے ہوئے. خصا یخصا او فتح یفتح سے ہی آتا ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے پالخ سعو فیحا، تو اس کے معنی ہیں تم اسی میں ذلیل ہو کے رہو، اور قرآن میں آتا تھا کونو کیردتن خاص اینا ذلیل، خسا یکسا من ذلیل ہونا لازم ہے، اور اس سے خاص ہی ان ذلیل ہونے والا. اب اردو میں ترجمہ چاہے مجہول سے کرتے ہیں، فارسی میں بھی شاہ صاحب مجہول سے کر گئے ہیں خوار شدہ، حالانکہ خاص اسم فاعل ہے اور یہ تو لازم ہے، اس سے مخصوص تو بنے گا ہی نہیں. تو اس طرح سے اردو میں دراصل کیونکہ وہ ذلیل خود نہیں ہوا گویا کہ کیا گیا ہے، ان معنوں میں اردو والے تو اس طرح لے لیتے ہیں، یا پھر شدہ وغیرہ نہیں لگاتے، ذلیل ہی کریں گے، خوار ترجمہ کریں گے. وہ ہوگا حسیر، اس حالت میں کہ وہ تھکا ماندہ ہوگا. یہ چونکہ بصر عربی میں مذکر آیا ہے، اردو میں تو ہم اس کا ترجمہ مؤنث سے کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور وہ تھکی ماری ہوگی. حسیر ہے سین رے، جس سے حسرت کا لفظ بھی نکلا ہے، اس کا تھکا ماندہ ہونا حسرہ یا حسرو غالباً آتا ہوگا قرآن کریم میں، ماضی مضارع اس کا نہیں استعمال ہوا. محصور آیا تھا 15 پارے میں، فتقعد ملوما محصورا، ملامت کردہ اور تھکا ہارا جیسے کوئی آدمی بیٹھ جائے. تو وہی محصور کے معنوں میں، یہ فعیل بھی جو ہے، فعیل دونوں وزنوں کے معنوں میں آتا ہے، فاعل کے معنوں میں بھی اور مفعول کے معنوں میں حسب موقع. تو وہ تھکا ہاری ہوگی وہ، یعنی آنکھ، ہوا کی ضمیر عربی میں مذکر آئی ہے کہ تیری طرف آنکھ لوٹے گی، ایک بار دیکھ، دو بار دیکھ، وہ تیری طرف لوٹے گی. یعنی پھر لوٹے گی کا معنی یہی ہے کہ جب تم اس کو نہیں دیکھو گے، تھکے ہوئے ہوگے، لیکن کوئی عیب نہیں نظر آئے گا خدا کی تخلیق میں. یہ اس میں غور و فکر کی بات بھی ہے، زمین آسمان میں اس کی یکسانیتوں، اس میں جو لا کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے آتے ہیں، ان میں کوئی تفاوت نہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے زینت دی دنیا کے آسمان کو. اردو میں تو شاید یہی کریں گے، آسمان دنیا، ترکیب اضافی، حالانکہ ہے ترکیب توصیفی. السماء الدنیا لفظی معنی ہوگا نزدیک ترین آسمان، وہ آسمان جو نزدیک ترین ہے، یعنی باقی آسمانوں کی نسبت. دنیا دنا یدنو کا مؤنث کا افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ دو چار صیغے ہیں جو اس طرح یہ کے بعد الف سے لکھے جاتے ہیں، علیا دنیا، ورنہ باقی جو ہے وہ یہ ہی پر کھڑی زبر دیتے ہیں عام طور پر، جیسے یہ حسنا وغیرہ، ان میں یائی میں بھی بعض دفعہ یہ آتا ہے. تو آسمان دنیا کو ہم نے زینت دی، بے مصابیح، مصباح کی جمع ہے، لفظی معنی چراغ کے ہوتے ہیں، چراغوں کے ساتھ یا ان کے ذریعے سے، ان کے سبب سے، جیسے کر لیں اگر بے سببیہ مانے تو بھی. اور زیہنہ بقضاء وقضاء، زینہ کا ترک کوئی صلہ نہیں آتا، بلکہ وہ مفعول بنفس ہی ہے، زینا السماء الدنیا، اصل مفعول تو وہ ہے، یہ تو ایک متعلق فعل ہے. بے مصابیح وجعلناها، اور ہم نے اس کو بنایا، ہا کی ضمیر مصابیح کے لیے ہوگی، سماء الدنیا کے لیے نہیں ہے غالباً، وہ تو دونوں کے لیے سکتی تھی لیکن قریبی مرجع وہ ہے. اور ہم نے ان چراغوں کو بنایا، رجوما للشیاطین، مارنا شیطانوں کو. رجم یرجم رجوما مصدر ہے، رجما و رجوما، پتھر مارنا یا پتھر مار کے بھگانا، پھر کوئی چیز بھی مار کے بھگانا، اس کے لیے آتا ہے رجم اور رجوم لفظ، یہ جمع نہیں ہے، مصدر ہے. اس کو بنایا یعنی رجما للشیاطین یا رجوما للشیاطین، شیطانوں کے لیے مار بھگانے کی چیز، مار بھگانا بنایا یعنی مار بھگانے کی چیز بنایا. وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، انتدال مادہ سے افعال ہے، لہم ان کے لیے، عذاب الصغیر، صغیر کا عذاب، اور صغیر کے معنی آگ کا گڑھا ہوتا ہے، مراد دوزخ لیا جاتا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، عذاب و جہنم، جہنم کا عذاب ہے، یہ پہلا جار مجرور ہے اور عذاب و جہنم مبتدا مؤخر ہو کے آیا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا انجام ہے یا ٹھکانہ ہے، یعنی بئس المصیر جہنم، اس کا مخصوص بالضم بعد میں محذوف ہے. اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اذا کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ مستقبل میں کر رہے ہیں، سمعوا لہا، تو وہ سنیں گے، یہ بھی ماضی ہے اصل میں، تو سنیں گے، لہا اس کے لیے، یعنی اس کا، جیسے آتا ہے نا کتاب لزید، زید کی کتاب، یا لی فلاں میرا، اس طرح سے لہا اس کے لیے، اس کا یعنی سنیں گے. دوزخ کا، ہا کی ضمیر جہنم کے لیے ہے، جہنم اور اس کے لیے جتنے الفاظ آتے ہیں یہ سب مؤنث سماعی ہوتے ہیں. شہیقن ایک آواز، شہیق اور زفیر، شہیق کہتے ہیں اس آواز کو جو اندر کھینچتا ہے گدھا، اور زفیر غالباً اس کو کہتے ہیں جو وہ باہر نکالتا ہے. تو پھر اندر زور سے جانے کی آواز کے لیے شہیق سخت آواز کا لفظ ہے. یہاں وہ دوزگیوں کے لیے جو آیا ہے تو وہ آہیں بھرنے کے لیے بھی آیا ہے، یہاں آہیں نہیں، شہیق بڑے خوفناک آواز، یعنی جیسے نکلے آواز زور سے باہر نکلے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور اندر کھینچنے سے بھی ایک آواز گویا کہ پیدا ہوتی ہے نا. خیر یہ جیٹ ہوتے ہیں، ان کا سارا شور ہوا کو اندر کھینچنے کا ہی ہوتا ہے نا، باہر کھینچنے والا تو اس طرح سے وہ شہید دوسری طرف نکلتی ہے نا، لیکن اصل میں تو وہ کھینچتا ہے نا ہوا کو، تو اس کھینچنے والی آواز کے لیے. بہرحال ویسے چونکہ وہ گدھے کی آواز سے اس کی مشابہت ہے، تو گدھے کی آواز سے یہ لفظ نکلے شہید اور زفیر، اندر کھینچنا باہر کھینچتے ہوئے آواز نکالنا. تو وہ اس دوزخ کی خوفناک آواز سنیں گے، وہی یتفور ہو، اس حالت میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، فار یفور ہو فوراً جوش مارنا، اور اسی سے نکلا تھا وفارت تنور ہو، تندور نے جوش مارا، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں آیا تھا نا. اور یہ جو فوراً کا لفظ ہم کہتے ہیں اور قرآن میں بھی آیا ہے، وہی اتو اعلیٰ فور حاضا، اگر وہ اس کے بعد فوراً لائیں اور امک فوجی، وہاں بھی یہ ان مہینوں میں آیا تھا. تو یہ فوراً کا جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، یہ گویا کہ ایک طرح کا شاید حال ہی بنتا ہے، یعنی جوش مارتے ہوئے یا جوش مارنے والا ہوتے ہوئے کچھ یہ معنی بنتا ہے، پھر اس کے معنی جلدی کے بنتے ہیں. وہی تفور ہو وہ جوش مار رہی ہوگی، یہاں بھی مونس آیا ہے سارا فعل بھی اور ضمیر بھی، اور واو حالیہ ہے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے سے. اس میں تقادو تو ہے وہ فعل مقارب، کادا یقادو، تقادو مؤنث کا صیغہ آیا. تمیزو یہ اصل میں ہے تتمیزو، اب غور کریں یا تو ماضی ہوتا تمیز، اور مضارع کیسے ہو گیا تمیزو، تو کوئی مضارع بھی نہیں ہوتا، یا تمیزو ہوتا تب بھی کوئی بات تھی. تو یہ اصل میں باب تفاعل کا مضارع ہے تتمیزو، پھر وہ ایک تے اس کی گر گئی ہے مؤنث کی وجہ سے.